صبح میری رحمتوں سے بھری، صبح میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبي پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات بندہ یہ سمجھ رہا تھا مجھے سب پتا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے، اس کو بندہ بولے بھی آپ تھوڑا اس کو سیکھ لیں. ارے بھائی مجھے سب پتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے سیکھنے ویکھنے کی، مجھے پتا ہے کیسے کرتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ تو ایک ٹریفک کی ہم نے بات کی، اس کے علاوہ اور بہت سارے کام بندہ بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی شخص مشورہ دیتا ہے، بھائی جان آپ یہ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں، تو اس کو کہتا ہے بھائی آرام سے بیٹھو مجھے سب پتا ہے. بعض اوقات انسان کوئی زندگی کے اندر نیا کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے وہ سیکنگ نالج نہیں کرنا چاہتا، یعنی وہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتا. انسان نے اپنی ایک سیلف ایگو بنائی ہوتی ہے اور اپنے اوپر ایک شخصیت کا اور اپنی ایک ایگو کا خول جو ہے وہ چڑھایا ہوتا ہے، اور یہ ایگو کا خول جو ہوتا ہے انانیت کا، خود پسندی کا جو ایک خول بندہ جو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، تو اس کا نقصان الٹیمیٹ طور پر آخر کار اسی آدمی کو ہوگا جس نے یہ خول اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے. مجھے سب پتا ہے یہ کہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ جب اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہو تو وہ اپنی غلطی ریئلائز کر لے اور اس کو کنسیڈر کرے، اور اگر کوئی نیا کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی نالج گین کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص دین کے معاملات کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے. مجھے سب پتا ہے یہ بات بول کر ہر شے پیچھے چھوڑ دینا اور اپنی مرضی کو اور اپنی چاہت کو آگے لے آنا یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، اس کا دنیا اور آخرت میں انسان کو نقصان ہوتا ہے. اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بھی یہی ہے، مجھے سب پتا ہے. پتا ہے یا نہیں ہے اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء بأسماء Oh. سورہ بقرہ کی دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 32 ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر ان سب فرشتوں کو اور پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چیزیں پیش کی، ایون کہ عام جو ہمارے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمائی، اور بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، ان کے کام، ان کی صفات، ان کی کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا ان کے بینیفٹس ہوں گے، کیا ان کی خصوصیات ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اصولی بھی اللہ نے سکھا دیا، اور جو صنعت کا علم تھا یہ بھی اللہ تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھا دیا کہ یہ چیزیں بنے گی کیسے. اللہ اکبر، مالک کریم نے اپنے الہام کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ سکھایا. یہاں پر پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ یہ آدمی زمین میں جائے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا اور لڑائی جھگڑا کرے گا، ہم جو ہے وہ خلافت کے حقدار ہیں، ہم اس کے لیے بہتر ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو تم یاد رکھو کہ سب سے زیادہ علم والی مخلوق تم نہیں ہو، اور سب سے زیادہ علم والی جو مخلوق ہو وہی خلافت کی حقدار ہے، اور وہ جناب آدم علیہ السلام ہیں. مدنی چل کے ناظرین، یہاں پر یہ بھی بات بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ تعالی کے جو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، یہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 31 کے اندر، کہ جو برتری کا اور جو فضیلت کا معیار ہوتا ہے یہ علم ہوتا ہے. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی انسان کی فضیلت اور برتری بھی کیا ہوگی، یہ زیادہ ہوگی. اور سب سے زیادہ علم کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں تمام انبیاء، تمام مخلوقات، بلکہ تمام فرشتوں سے بھی کیا ہیں، افضل ہیں، شرف میں زیادہ ہیں. اس کے بعد مندی چلنگ ناظرین نگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے پھر عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تصحیح سیرت الجنان میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل اور کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اللہ اکبر، اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کا جو سوال تھا یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا. اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتے تھے. اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالی کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی کو معلم نہیں کہا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکنگ نالج یہ اللہ کریم ہماری زندگی کا حصہ بنائے کہ ہم سیکھتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہیں. آئیے ابھی یہاں پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کلام سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. عمر بھائی، کون سا کلام شامل کرنے جا رہے ہیں؟
انشاءاللہ عزوجل سلمان بھائی، نیت ہے آج مولانا حسن رضا خان کا بہت ہی پیارا کلام کہ سر سے پاد تک ہر ادا ہے لاجواب، یہ پڑھنے کی نیت انشاءاللہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اللہ کی سر تا بقدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سے پا تک ہے سر سے پا تک ہے ادا ہے لاجواب سر سے پا تک ہے ادا ہے لاجواب خوب رویوں میں نہیں تیرا سے پا تک گئے ادا ہے لا جواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب خوب رویوں میں نہیں تھے حسن ہے بے مثل صورت لاجواب حسن ہے بے مثل صورت لاجواب میں پتا تم آپ ہو اپنا جواب پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں پوچھے جاتے ہیں عمل میں کیا کہوں تم سکھا جاؤ میرے مولا جواب جاؤ میرے مولا جوا. پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار, پلتے ہیں ہم سے نکمے بے شمار, ہے کہیں اس آستانا کا جواب, ہے کہیں اس آستانا کا جواب, ہے کہیں اس آستانا کا جواب, سر سے پا تک ہے صدقے اے کلیم. میں ید بیضا کے صدقے اے کلیم, پر کہاں ان کی کفے پا کا جواب, پر کہاں ان کی رضوان دشت طیبہ کی بہار,
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار, دیکھ رضوان دشت طیبہ کی بہار, میری جنت کا نہ پائے حسن محو جمال روئے دوست, ہے حسن محو جمال روئے دوست, ہے حسن محو جمال
پیارا کلام. عمر بھائی آپ نے کیا پیاری طرز کے اندر پیارے انداز میں پڑھا ہے, اس کلام کو ایک اور طرز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب, خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب.
جواب تیرا جواب تیرا جواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سبحان اللہ, اللہ نے کیا شان حضور کو عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری سبحان اللہ. اب دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ, یعنی یوں سمجھے کہ بس بندہ سپیچ لیس ہو گیا ہے, اب ایسا جو ہے وہ جمال دیکھ کر بندہ یہی کہہ سکتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بھی پہچان نصیب فرمائے, میدان حشر میں حضور کا ساتھ نصیب فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے آخری وقت بالخصوص اللہ کریم ہمیں حضور کے دیدار سے مشرف فرمائے, اور کیا ہی خوب ہوا کا کریم کلمہ پڑھائیں اور سبحان اللہ بیڑا پار لگائیں, اور یہ حضور کے صدقے سے ہی پار ہوگا انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ مالک ہم پر کرم فرمائے گا, اور قیامت میں بھی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا, اور بالخصوص وہ کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے. ایک تعداد ہے, اسپیسیفک تعداد بیان کی گئی کہ یہ قیامت میں حضور کے ارد گرد گویا کہ جھوم رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں, اور موضوع ہمارا میں پہلے بتا چکا آپ کو کیا ہے کہ مجھے سب پتا ہے. یہ حضور ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ایک انداز ہے لوگوں کا کہ بھئی مجھے سب پتا ہے. آپ ان کو کوئی کسی چیز کی توجہ دلائیں گے, کوئی کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو کوئی پازیٹو مشورہ دے رہے ہیں, آپ اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں, تو ان کا جواب ہی ہوتا ہے بھائی آپ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھیں مجھے سب پتا ہے. یہ فرمائیے یہ ایٹیٹیوڈ یہ رویہ یہ کیسا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یہ رویہ درست نہیں ہے, اور جو شخص اپنا یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے سب معلوم
نہیں ہے. واہ بھائی واہ.
اور ہمیں دوسروں کے بارے میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز معلوم ہے, کوئی بات ہمیں معلوم ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو ہمیں معلوم نہ ہو. جیسے دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی کلام شروع کرتا ہے کوئی اہم بات پر, اگر اچھی بات ہو تو جو ہے اس کی بات سننی چاہیے, فوراً کہہ دینا کہ مجھے سب پتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو بات کرنے والا ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہو. جو ہمیں معلوم ہے, جو جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے, تو اس کے بارے میں وہ بات ہی نہ کر رہا ہو. اور اکثر ایسے ہوتا ہے جو کوئی بات شروع کرے اور ہم کہہ دیں کہ جیسے گھر والوں سے کوئی بات شروع کی اور ہم فوراً کہہ دیں کہ جو ہے مجھے سب پتا ہے, تو وہ کہیں کہ میری بات تو سن لیں, میں وہ نہیں کہہ رہا یا کہہ رہی کہ جو آپ کو پتا ہے, میں دوسری بات کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ
کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں,
جی جی دونوں باتیں. گھر والوں سے جو ہے وہ, گھر میں تو ہر قسم کے افراد ہوتے ہیں, گھر والی سے یہ بات ہو سکتی ہے, اہلیہ سے یعنی
جی,
اور جو ہے جو والد صاحب سے ہی بات ہو سکتی ہے. تو یوں جو ہے وہ ہمیں اپنا یہ رویہ بدلنا چاہیے. بعض اوقات اس رویے میں جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا ہے. وہ کس طرح کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بات کرنے لگے ہیں اور میں اگر یہ فوراً کہہ دوں گا نا کہ مجھے سب پتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی کچھ دل آزاری بھی ہو جائے کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں آپ نے آپ کو اچھا میرے بارے میں آپ کی رائے بھی بدل سکتی ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یا اپنے زہم میں پتہ نہیں آپ نے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک مائنس بھی آدمی کا جو ہے وہ کسی دوسرے کے ذہن میں تاثر بیٹھ سکتا ہے, تو یوں بھی نقصان ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اگرچہ مجھے معلوم نہ ہو, لیکن اگر میں آپ کی بات سن لوں گا تو اس سے آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی. جو بھی بات کرتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں تو دوسرا میری یہ بات سنے. یہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو مومن اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے.
سبحان
اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا
صحیح
کہ جب تک وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.
جی
تو لہٰذا جو ہے وہ جب ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری بات دوسرا سنے تو ہمیں بھی دوسرے کی بات سننی چاہیے.
سن لینی چاہیے صحیح.
مجھے وہ امیر السنت کا ایک واقعہ یاد آ گیا.
جی
نگران شورا نے یہ سنایا تھا کہ میں ایک رسالہ لے کر گیا, ابھی نیا نیا وہ رسالہ آیا تھا, تو میں نے امیر السنت کو پیش کیا تو امیر السنت نے اسے اٹھایا اور جو ہے وہ چوما سر پر رکھا, یعنی میری حوصلہ افزائی کی میرے دینے پر, تو جزاک اللہ بھی کہا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو امیر السنت کی جو ٹیبل ہے اس پر تو وہ رسالہ پہلے سے رکھا ہوا تھا.
اللہ
تو میں مسکرانے لگا اور امیر السنت یہ مجھے میرا وہ دیکھنا بھی دیکھ رہے تھے تو آپ بھی مسکرانے لگے.
اللہ
اور پھر فرمایا کہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہر ایک کی کرنی چاہیے, بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کی حوصلہ افزائی کی, سب کو حوصلہ افزائی اچھی لگتی ہے. یعنی اس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے جو امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا. تو بڑا جو ہے وہ پھر بڑا ہی ہوتا ہے.
سبحان اللہ
اگر وہ چھوٹے کی بات کو سن لیتا ہے تو اس سے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور دوسرے فوائد جو ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک عرض بھی کی.
سبحان اللہ. سر میں ایک چیز جو ہے وہ سوچ رہا ہوں اور یہ میں کل سے بلکہ دو دن تقریباً ہو گئے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہے انسان کے جس نے خام خواہ اپنی ایک شخصیت بنائی ہوئی ہے یا اپنی ایگو کے اندر ہے یا اپنی خود پسندی کے اندر ہے کہ بھئی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے بھائی اب سب پتا ہے ہمیں, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ لاؤ بالی پن ہے.
جی جی
یہ بھائی اپنی بس اپنی دنیا میں سوچ رہا ہے. ایسے وہ ہوتا نا جی پنجابی میں کہتے ہیں خود ڈڈو ہیں جی, کنویں کا مینڈک بےچارا اپنی اس میں جو چار دیواری ہے اسی میں اندر بس گم ہے, اللہ رحمت فرمائے. لیکن صاحب امیر علیہ سنت کی رات دنیا کے مختلف کنٹریز کے سفر کیے, دنیا کے مختلف ممالک کے جو ہے وہ رہنے والے, وہاں کا تہذیب اور تمدن اور کلچر رکھنے والے, الگ لینگویج رکھنے والے افراد یہ آپ سے وابستہ ہیں اور اس طرح یعنی آپ کا ایک تجربہ ہے زندگی کے, بہت سارے فیزز آپ نے جو ہے وہ دیکھے ہیں, بہت سارے مرحلے دیکھے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی استاد صاحب جو چیز ایک میں نے جو سوال میرے دل میں پیدا ہو رہا تھا, میں نے سوچا میں نگران شورا سے پوچھوں گا لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, موقع سے مناسبت بھی رکھتا ہے کہ امیر علیہ سنت کے سامنے ایک عام اسلامی بھائی بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بعض کا ساتھ بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے یا ادھر ساتھ بیٹھے ہیں پیچھے ہی بیٹھے ہوتے ہیں یا دیگر اسلامی بھائی بھی کوئی بھی, تو دل میں لگ رہا ہوتا ہے یار یہ اسلامی بھائی ایسے پانی میں مدھانی ڈالی ہوئی ہے, اس بندے نے ایسی باتیں کرتا جا رہا ہے, کوئی یعنی نہ آگے سر ہے نہ پیر ہے نہ کوئی بات ہے نہ کوئی طریقہ ہے نہ کچھ ہے, اور اپنے دل میں بعض کا بعض آ جاتی ہے یار یہ چپ ہی کر جائے تو اچھا ہے. لیکن امیر سنت کا انداز یہ دیکھا ہے کہ آپ اس کی بات بھی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں اور امیر سنت کی برکت سے قبلہ نگران شدہ زیدہ شرف روح کا بھی یہی انداز دیکھا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بندہ 100% ارریلیونٹ بات کر رہا ہے لیکن اس کو پھر بھی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے؟
دیکھیں اس پر پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب علی صلاۃ السلام کے عارف ہیں, عارف باللہ کہا جاتا ہے نا.
سبحان اللہ.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشق سے محبت کرتے ہیں, عاشق صادق ہیں.
اللہ اللہ.
تو ان کے جو فرامین ہیں اور جو احادیث ہیں اللہ پاک کے فرامین اور احادیث مبارکہ, یہ امیر اہل سنت کے پیش نظر ہوتی ہیں اور کسی کی بات سننا یہ بھی سنت ہے اور کسی کی بات کو غور سے سننا, یعنی ایک تو سننا اور پھر غور سے سننا,
اللہ
تو یہ دونوں سنتیں ہیں کہ سننا اور پھر غور سے سننا. کہ ہمارے پیارے آقا علی صلاۃ والسلام جو ہے وہ ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے, حتیٰ کہ اگر کوئی بچی بھی ہوتی تو اس کی بات گلی کے اندر بھی کھڑے کھڑے سن لیا کرتے تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سے بات کرنی ہے تو ذرا بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ کسی کی بات سننے کے لیے گلی میں بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ بات سنا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت ان ساری چیزوں سے آگاہ ہے اور دوسرا حوصلہ افزائی بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو گفتگو کر رہا ہے, اور پھر امیر اہل سنت تو اتنی عظیم شخصیت ہے, اتنا عظیم یعنی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا تو یہ میں نے سیکھا, یعنی اب بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ سن کر سیکھا ہے, تو یہ ان کا بڑا پن ہے. حالانکہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ جیسا کہ تجربہ کار بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں, تو جس کو جتنا علم زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے پھر وہ ایسا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ دوسروں کی بات سننے والا بن جاتا ہے.
اللہ اللہ.
اور جس کا علم ہی کم ہوتا ہے, ظرف ہی کم ہوتا ہے, برتن چھوٹا ہو نا تو پھر اس کے اندر اتنا ہی ڈلتا ہے کہ وہ پھر جلدی بھر جاتا ہے,
جلدی چھلک جاتا ہے.
اور جس کا جو ہے وہ ظرف بڑا ہو تو پھر وہ اتنی جلدی چھلکتا نہیں ہے. آئے
آئے.
وہ پھر اپنے اندر جو ہے وہ سب کو لینے کی کوشش کرتا ہے.
واہ واہ واہ.
تو یہ آپ یعنی میں تو کچھ بیان نہیں کر سکا امیر اللہ سنت کی ذات کے اندر جو چیزیں موجود ہیں, وہ جو صلاحیتیں ہیں, ذرا وہ جو عارف ہوگا امیر اللہ سنت کا وہ اچھے انداز سے بیان کر سکے گا. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کو اہمیت دیں.
واہ.
کہ جو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے اہمیت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو اہمیت دے.
کیا خوبصورت.
تو ہمیں دوسروں کو اہمیت دینی چاہیے اور اس میں یعنی دنیا کے بھی فائدے ہیں.
جی.
دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں.
با با با.
سننے میں خسارہ نہیں ہے.
کیا بات.
اور نہ سننے میں خسارے کا چانس زیادہ ہے. وہ کس طرح کہ اگر ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہی ہو جائے. اور ہمیں پھر وہاں پر نقصان پہنچائے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا سننے میں فائدے ہیں. جو ایک عالم دین آئے اور میرے ساتھ تھے دو تین علماء تھے, امیر اللہ سنت سے جو ہے وہ ملاقات کرنی تھی اور جو خصوصی مدنی مذاکرہ تقریباً رات کو 3:30 بجے کے بعد ہوتا ہے, تو ان علماء کو میں وہاں پر بھی لے کر آیا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب عوام الناس ہوتی ہے آپ کو پتا ہے جو وہ سب کو اجازت ہوتی ہے وہ سوالات کرے, امیر اللہ سنت جوابات عطا فرماتے ہیں.
جی.
تو امیر اللہ سنت سے لوگ جو ہے وہ سوالات کر رہے تھے. وہ عالم دین جو ہے مجھے بعد میں کہنے لگے, بلکہ ساتھ ہی جو بیٹھے ہوئے تھے, کہ کیسے کیسے جو ہے وہ عجیب سوالات کر رہے ہیں.
اللہ.
اتنی بڑی شخصیت سے جو ہے وہ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں. لیکن امیر پھر کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوں کہ امیر اہل سنت ان کے بھی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو یہ متاثر ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے پھر جو بڑی سوچ ہوتی ہے, اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی. وہ بہت متاثر ہوئے نا اس بات سے.
کیا بات.
تو یوں ہمیں جو ہے وہ کسی کی بات کو سننا چاہیے,
سن لینا چاہیے, سن بھی لینا چاہیے اور کنسیڈر بھی کرنا چاہیے. بات اگر قابل غور ہو تو اس پر غور بھی کیا جائے. بعض وقت خالد بھائی جو انسان کی شخصیت ہوتی ہے وہ بھی بیچ میں آ جاتی ہے. جیسے اب میں نے کوئی آیت پڑھی جیسے مثال کے طور پر, اب یہ ہمارے فیصل بھائی کیمرہ مین ہے, یہ مجھے بولیں کہ بھئی یہ یہاں پر زیر نہیں یہاں پر زبر بنتی ہے, تو میں بولوں یار یہ فیصل بھائی تو کیمرہ مین آدمی ہے, ان کو کیا پتا ہے بھائی زبر زبر ہے یا زیر ہے, میں نے 8 سال پڑھا ہوا ہے مجھے پتا ہے زبر زیر کیا ہے, حالانکہ میں غلطی ہی کر رہا ہوں گا اور انہوں نے اس کو صحیح پڑھا ہوگا.
جی.
تو یہ بعض کا جو انسان کی بعض جو ایک چیز ہوتی ہے یا صلاحیت ہوتی ہے یا اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ بھی اسے بعض وقت اس ڈگر پر لے آتا ہے یا اس نہج پر لے کر آ جاتا ہے, اس مقام پر لے کر آ جاتا ہے کہ بندہ سامنے والی کی بات کو کنسیڈر نہیں کرتا, یعنی اس کو ایک گاڑا لفظ ہے درخورے اتنا ہی نہیں سمجھتا اس کو, یعنی سامنے والے کی بات کو آپ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی بات پر تھوڑا غوری کر لیا جائے, حالانکہ کیا وہ صحیح رہا ہے, اور جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس کو سمجھنے کی بات پر غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے وہ غلط کر رہا ہوتا ہے.
سلمان بھائی جب اپنا ایک جو خول چڑھا ہوا ہے وہ کھول کر باہر آئیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے.
اللہ
رب العالمین کا ارشاد یہ ہے وفوق کل ذی علم علیم,
سبحان اللہ,
ہر علم والے پر ایک علم والا ہے.
ایسی بات.
تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اور جب سے قرآن کریم کا نزول ہوا تب سے اب تک, جب سے کتابیں لکھی جانا شروع ہوئی تب سے اب تک, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب ہوتی ہے سلمان بھائی اور اس کے 4, 5, 6, 8 شارحین ہوتے ہیں. وہ 4, 5, 8 بندے جو اس کی شرح کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ جس نے پہلے شرح لکھی ہے تو اس نے بھی تو وہ بات بیان کر ہی دی ہوگی.
جی.
لیکن نہیں, اس میں یہ بات رہ گئی, اس میں یہ بات رہ گئی. کبھی کبھار آپ کوئی موضوع لیں گفتگو کے لیے اور اس پر گفتگو کرنا شروع کریں, بہت ساری باتیں بیان کریں گے.
صحیح.
لیکن پھر کیا ہوگا, اس میں سے کچھ رہ گیا اس کو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا, یا اسی موضوع کو پھر کبھی آپ نے ڈسکس کرنا ہو تو اب وہ باتیں کر رہے ہوں گے جو پچھلے کر چکے تھے اس سے منفرد ہوں گی. یہ وجہ کیا ہوتی ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے انسان کے تجربات بڑھتے رہتے ہیں, جیسے جیسے انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں, وہ ایک ہی معاملے پر کئی جہات سے توجہ دیتا ہے.
صحیح.
اب میں یہ سمجھوں کہ نہیں, میں ایک دفعہ وہ بچپن میں ایک بات پڑھی تھی وہ جس طرح سے بچپن میں پڑھی تھی وہ ایز اٹ از میرے کام آتی رہے گی. اس کے ساتھ اگر تجربہ آپ کا چلتا رہے گا, دوسروں کا ان پٹ بھی آپ لیتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اس میں کئی ساری جہاد بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی, بہت ساری روشنیاں آپ کو ملتی رہیں گی, بہت سارے دریچے کھلتے رہیں گے, آپ کو بہت سارے راستے اس میں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم یہ کر کے کام سیدھا کر سکتے ہیں. کافی ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی, قرآن کریم رب العالمین جل وعلا کا وہ کلام ہے جس نے تبدیل نہیں ہونا, جس کا نقطہ بھی بدل نہیں سکتا,
ایسی بات.
لیکن مفسرین اس قرآن کریم میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں, اور ہر مرتبہ غور و فکر کرنے کے بعد مدنی پھول, نکات, اہم سے اہم چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. پھر وہ جس قدر غور و فکر ہوتا ہے, جن حالات کے ساتھ ہوتا ہے, وہ چیز اس بات کو اور بھی زیادہ ویلڈ کرتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ چیز آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے, اور اس اعتبار سے ہے. اسی طرح بہت سی باتیں, بہت سی مثالیں آپ کو دنیا میں مل جائیں گی کہ آپ جب اسٹیٹس کے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے بھی پرواہ ہو جاتے ہیں.
واہ واہ.
نہ آپ کو اس کا نالج آتا پاتا ہے, نہ آپ اس پر بچ سکتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کہیں کمنٹ تو پاس کر دیتے ہیں اور زندگی آپ کی خراب ہو جاتی ہے. لوگ پھر آپ کے کمنٹ پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا آدمی ہے,
اور بندہ سوچ رہا ہوتا ہے یار میں نے کیا بول دیا.
جی پھر بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے پہلے توجہ سے سن لے کیا کہہ رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ان ساری باتوں کو اگر سامنے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کی گفتگو بھی مزید مفید ہوتی چلی جائے گی, اور یہ محتاط بنتا چلا جائے گا.
جو سمجھدار شخص ہوتا ہے, اس کو اللہ نے عقل, فہم اور دانش عطا کی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہے گا کہ مجھے سب پتا ہے. جتنے دنیا میں کامیاب ہونے والے شخص ہیں ان کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں, ہم اللہ والوں کی ہسٹری دیکھ لیں, ابھی امیر اہل سنت کی بات ہوئی ان کی ہسٹری دیکھ لیں, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی, جن کو ہر بات کا علم ہے, اللہ نے انہیں علم کے خزانے عطا فرما دیے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ اپنے تمام معاملات میں دوسروں کی رائے طلب فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے طلب کر رہے ہیں.
جی دنیا کی رائے طلب کرنا ہے تو تعلیم امت کے لیے,
تعلیم امت کے لیے تھا.
حضور تو اگر حضور نے تو فرمایا بھی ہے سرون یم معاشیے, تم
اللہ
مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. وہ جہاں پر اظہار کرنا ہے وہاں پر اظہار بھی کرنے کا جو ہے نا وہ یہ بالکل موجود ہے, لیکن ہم ایک اپنے اعتبار سے دیکھیں. قربان بھائی,
وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر جو ہے وہ بیان کرنا مفید ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے سے مستغنی ہیں, لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو ہے وہ مشورہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وشاورہم فی الامر, کہ جو ہے وہ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. اور جو ہے وہ مفسرین نے اس پر فرمایا, حضرت سیدنا حسن بصری اور دحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کا حکم اس وجہ سے نہیں دیا کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان کے مشورے کی حاجت ہے, بلکہ اس لیے کہ انہیں مشورے کی فضیلت کا علم ہو جائے, یعنی انہیں صحابہ کرام کو معلوم ہو کہ مشورہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے, اور آپ کے بعد آپ کی امت مشورہ کرنے میں آپ کی اقتداء اور اتباع کرے, سنت سمجھ کر کرے گی, پھر ثواب بھی ملے گا, اور فوائد جو ہیں وہ تو مشورے کے ہوتے ہی ہیں.
جی قربان بھائی,
جی تو مشاورت کرنے, دوسرے سے رائے لینے, دوسرے سے سیکھنے کے بارے میں تو یہ تو ہمیں ہمارا اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ ہر چیز میں جو ہے وہ ماہر بننے کی کوشش نہ کریں. عموماً یہ جو جملہ ہے یہ ان لوگوں کی زبان سے کہا جاتا ہے جنہیں اپنی فیلڈ کا بھی صحیح طرح نہیں پتا ہوتا, یعنی جنہیں اپنی جو فیلڈ ہے اس کا بھی صحیح طرح نہیں پتا ہوتا, وہ کہہ رہے کہ جی میں سب ہی جانتا ہوں. تو جو سب جانتے ہیں, اگر ڈاکٹر نے کہنا شروع کر دیا نا کہ میں سب جانتا ہوں, تو پھر لوگ جان جائیں گے کہ کتنا جانتے ہیں, پھر ہوگا کیا. یعنی ایک آنکھ کا ڈاکٹر ہے تو اس کا اسپیشلسٹ ہے, ایک ناک کا یا زبان کا یا دانت کا ڈاکٹر ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے. اب ایک ڈاکٹر نے کہنا کہ میں پورے جسم کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سب جانتا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, تو پھر اس سے نقصان ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ
یعنی اس جملے کا میں سب جانتا ہوں, اس کو اگر آپ جس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں یہ اگر اپنے اس میں لے کر آ جائے ڈاکٹر کہ میں سب جانتا ہوں, اٹس مینس کہ آئی ہیو مطلب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ مزید سیکھنے کی, اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, فل سٹاپ لگا دیا. تو جتنی نئی تھیوریز آئیں گی، جتنے نئے طریقہ علاج ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، جتنا مزید جو ہے وہ ریسرچ آتی جا رہی ہے، اس سے یہ کیا ہو جائے گا، ان ڈاکٹر صاحب کی ڈائیورجن ہو جائے گی. کہ بھائی تو پہلے ہی کہہ رہے جو میں نے پڑھ لیا بس میں سب جان گیا ہوں. یہ ہم ایک جو ہے ڈاکٹر کی بات نے کی ہے تو وہ اس میں ہم لے کر آ رہے ہیں. دنیا میں کوئی بنا جیسے مثال کے طور پر کوئی مطلب جو ہے وہ عالم دین ہی ہے، اگر وہ بھی یہ سمجھتا کہ میں سب ہی سب کچھ جانتا ہوں تو یہ بندہ پوچھ لے کہ جی سیہام کیا ہوتے ہیں اور کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں، آول کیا ہوتا ہے، بندہ یہ پوچھ لے لگ پتا جائے گا آول کیا ہے اور غول کیا ہے. غول کچھ اور ہے اور آول کچھ اور ہے. آول یہ ایک ٹرمینالوجی ہے اور یہ یوز ہوتی ہے وراثت کے اندر، وراثت کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے. اور یہ کیا ہے، یہ پوری اس کی ڈیٹیل ہے اور ایک اس کی تفصیل ہے. آول بھی ہوتا ہے اور رد بھی ہوتا ہے. یہ دونوں یوں سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے متضاد ہی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ تو جب علم وراثت پڑھیں گے علم الفرائض تو پھر پتا چلے گا کہ آول کیا ہے اور رد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بندہ اپنے اوپر یہ لگا نا مجھے سب پتا ہے تو پھر وہ اس کو بعض اوقات بریک لگ جاتا ہے، بندہ جہاں ہوتا ہے وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، جبکہ لوگ کیا ہوتے ہیں بہت آگے نکل جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مہد سے لحد تک علم حاصل کرے، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک بندہ سیکنگ نالج علم حاصل کرتا رہے. تو یہ کیا ہوگا کہ اس بندے کی کوالٹیز کے اندر استاد اضافہ ہوتا رہے گا.
بالکل، آپ دیکھتے ہیں نا جس ڈاکٹرز کی مثال دی ہے
جی،
تو جتنے بڑے اچھے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ پھر مختلف ممالک میں جا کے کورسز بھی کرتے. ایک دفعہ ایک مبلغ کے دعوت اسلام نے بتایا کہ میں ایک ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہتا تھا، ہڈیوں کا علاج تھا یا اس طرح کوئی علاج کے بارے میں بتایا، تو معلوم ہوا کہ وہ امریکہ میں جو ہے وہ ہڈیوں کا مزید کورس کرنے گئے ہوئے ہیں. یعنی ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا میرا علم ہو جائے اور مجھے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نئی ریسرچ جو ہے وہ معلوم ہو. آپ نے علماء کی بات کی، تو جو حقیقی عالم ہوتا ہے وہ تو اپنے علم میں ہر وقت اضافہ کرتا رہتا ہے.
واہ واہ واہ،
ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے علوم کے جامع تھے لیکن اللہ پاک نے خود یہ رب زدنی علما یہ دعا کرنے کا حکم ارشاد، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو جو علماء ہوں گے وہ تو ہر وقت اپنے علم میں اضافے کے لیے جستجو کرتے ہی رہتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث جو ہے وہ اس میں مزید غوطہ زن ہوتے ہیں. اور جیسے جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی نے جو ہے وہ بتایا کہ جیسے جیسے آدمی قرآن و حدیث پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن پڑھے تفسیر کے ساتھ اور حدیث پڑھے شرح کے ساتھ، تو پھر دیکھیں کہ اس کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ویسے بھی جو ہے وہ صرف ترجمہ قرآن پر قناعت نہیں کرنی چاہیے، تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے. اور امیر اللہ سنت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تلقین بھی فرماتے ہیں، کیونکہ بعض جو ہے احکامات ہیں وہ منسوخ ہو چکے، تو یہ ہمیں تفسیر سے پتا چلے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ جب آپ کوئی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں تو صرف اس کے ظاہری الفاظ پر نہ رہیں بلکہ اس کی جو ہے وہ شرح بھی دیکھیں. شارحین نے جو ہے، کیونکہ شارحین جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے فی الوقت ایک ہی حدیث پاک ہے. اگر ہم اس کے ظاہر مفہوم پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ٹھوکر کھا جائیں، کہ جو مقصود اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو اس مقصود تک ہم نہ پہنچ سکیں.
جی،
تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ضرور اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے. امیر اللہ سنت،
میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں. یہ جو آپ نے فرمایا جیسے ایک حدیث پاک ہے اسی کے اوپر بندہ جو ہے وہ تھوڑا غور کر لے. جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف اس کے ظاہر پر غور نہ کرے، حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی قضاء حاجت کرے لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها، تو نہ قبلے کی طرف جو ہے وہ منہ کیا جائے نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کی جائے، ولیکن شرکو او غربو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا یا اپنا چہرہ بندہ جو ہے وہ مشرق کی طرف کر لے یا اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لے. یعنی آپ جب قضاء حاجت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تبھی حاجات سے ان سے فارغ ہو رہے ہیں، استنجا خانے میں ہیں، تو آپ قبلہ شریف کی طرف نہ رخ اپنا چہرہ کر سکتے ہیں نہ اپنی پیٹھ کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا ولیکن شرکو او غربو، فرمایا کہ بھی اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف جب کر لو. یہ حدیث باغ اگر دیکھی جائے اور اس کے ظاہری مضمون پر اگر بندہ رہے تو پھر ہمارے جیسا بندہ پاکو ہند میں رہنے والا کیا کرے گا، وہ بولے گا کہ میں اب مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے تو ہم تو مشرق مغرب کی طرف منہ کریں گے. مشرق مغرب کی طرف منہ اگر کریں گے تو پیچھے حکم یہ ہے کہ قبلہ شریف کی طرف جو ہے وہ منہ نہیں کرنا, پیٹھ نہیں کرنی. تو یہ شارحین یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا مدینہ طیبہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہاں جو قبلہ ڈائریکشن ہے یہ ویسٹ میں نہیں ہے, وہاں پر ویسٹ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاک و ہند میں چونکہ یہ ویسٹ کی طرف ہے, مغرب کی طرف قبلہ ہے, لہذا ہم جو ہے جب جو ہے وہ سنجا خانے میں جائیں گے, واش روم میں جائیں گے, تو ہم مشرق یا مغرب کی طرف نہ چہرہ کریں گے نہ ہی پیٹھ کریں گے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے. علم کو, حدیث پاک کو جس طرح رکن شورا نے فرمایا, اس کی شرح کے تناظر میں سمجھیں گے تو پھر درست طریقے پر, درست نتیجے پر پہنچ جائیں گے, اور اگر اپنے دماغ سے سمجھتے رہیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے.
اچھا, ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہم کوئی قرآن آیت جو ہے وہ سن لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں, اسی طرح حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں, تو ہمیں بعض اوقات شرح نہیں ملتی, تو ہمیں کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے.
درست,
کیونکہ عالم دین نے تو اپنی زندگی اسی کے اندر صرف کی نا, یہ اسپیشلسٹ ہیں علم میں, تو ہمیں ان کے پاس جا کے سمجھنا چاہیے. کہ بعض اوقات جو ہے وہ درس نظامی کرنے والے کو بھی جو ہے وہ کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ اپنے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے.
جی,
تو ایک عوام الناس کے جن کو یہ درس نظامی کیا, عالم کورس کیا, اس کا بھی تو اتا پتا بھی نہیں ہوتا بعض اوقات.
جی,
تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے طور سے جو ہے وہ کوئی حکم جو ہے وہ سمجھ جائیں گے. بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ دنیاوی معاملات بعض اوقات ہم اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح,
کہ ہمارے جو ہے وہ باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں, ہمارے خاندان میں یہی ہوتا ہے, تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. نہیں, یہ سوچ درست نہیں ہے.
صحیح,
آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ ہمارے ہاں رواج ہے, یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے, میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اس کا مجھے کوئی, میں اس طرح کرنے جا رہا ہوں, کیا یہ اس طرح درست ہے, اب میری رہنمائی کریں. رہنمائی لینے کے بعد پھر وہ کام آگے بڑھانا چاہیے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہمیں علم ہو جو حلال حرام کی تمیز کرنا چاہتا ہے, کرنی بھی چاہیے ایک مسلمان کی, جو شریعت یہی تقاضا کرتی ہے ایک مسلمان سے.
جی,
جب آپ حلال حرام کی تمیز کرنا چاہتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, حلال کے فوائد ہیں, حرام کے جو نقصانات ہیں دنیا و آخرت میں, تو پھر آپ کو یہ حلال حرام معلوم کرنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جانا پڑے گا.
صحیح,
اپنے معاملات جو ہیں وہ مفتی صاحب سے. اچھا, صرف عبادت ہی تو نہیں ہے نا جو ہم نے مفتی صاحب کے بارے میں پوچھنا ہے, کہ جو ہماری عبادت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, وضو غسل ہوتا ہے, بلکہ جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں, شادی ہے, بیاہ ہے, اور رسم و رواج ہے, انتقال ہے, کاروبار ہے, تو یہ سارا جو ہے وہ ہمیں مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے.
مدینہ مدینہ
مفتی صاحب کے پاس جا کر پوچھیں, اور یا کسی عالم دین کے پاس جا کر پوچھیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حدیث کا, فن حدیث کا کوئی مسئلہ پوچھا, تو وہ آپ کو کسی ایسے عالم کی طرف ریفر کرے جو فن حدیث کو زیادہ جانتا ہو. جس طرح آپ بیمار ہوئے اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, تو اس ڈاکٹر نے آپ کو کسی ایسے ڈاکٹر کی طرف, اسپیشلسٹ کی طرف موو کر دیا, ریفر کر دیا, جو مرض آپ کو تھا. مثال کے طور پہ آپ کو کان کا پرابلم تھا, تو اسے دیکھ لیا, ہاں بھائی کان میں پرابلم ہے, نارملی یہ دوا لے لیجیے.
جی,
ورنہ اگر تین دن تک, دو دن تک, یہ شام تک آرام نہ آئے, تو فلاں اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیے. تو ان کے پاس آپ جائیں اور اپنا مسئلہ حل کرائیں, اپنا مرض بتائیں, وہ پھر آپ کو جو اسپیشلسٹ ہے وہ دوا دے گا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی بات میں علم سیکھنا ہے, چلو یہ ذہن میں آ گیا کہ مجھے نہیں پتا, تو مجھے پتا کر لینا چاہیے. پتا کرنے کے لیے کسی کے پاس پہنچے, اور اس نے اللہ اور رسول کا خوف کرتے ہوئے, خدا سے ڈرتے ہوئے یہ کہہ دیا, بھائی میں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتا, مجھے نہیں پتا. لو, یہاں تو عالم صاحب کو ہی نہیں پتا, اس نے تو اس کو جتنا پتا تھا اس نے جواب درست دیا ہے, اسے یہ پوچھ لیں آپ کو نہیں پتا تو کسی اور کا پتا بتا دیں, تاکہ اس کے پاس جا کر پوچھ لیا جائے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو افراد اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں علم نہیں, تو وہ اپنے سے اوپر کے درجے کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ ان کے پاس چلے جائیے, ان سے پوچھ لیجئے. اور اس کو الحمدللہ جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں کسی اسپیشلسٹ کی طرف موو کرتا ہے, ہم بولتے ہیں بہت شکریہ, صحیح ڈاکٹر کا پتہ بتا دیا آپ نے, تو ہماری تشخیص صحیح ہو گئی, اچھے ڈاکٹر تھے وہ. اسی طرح جب کسی نے اپنے سے بڑے عالم کی طرف ریفر کیا, تو پھر چلے جانا چاہیے, مسئلہ حل کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ میں کہاں خواریاں کاٹتا پھروں,
پتہ ہی کوئی نہیں, آپ بتا دیں. آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں
تو یہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ یعنی جیسے جو ہے وہ دارالفتا کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی جواب نہ دے اور کوئی جو منہ پھٹ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ نے فون کیوں اٹھایا دارالفتا کا جب آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے بھائی مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ پوچھ لو، میں اپنے استاد صاحب سے مشورہ کر کے، بڑے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا، آپ بعد میں کال کر لیجیے گا۔ جھٹ سے یہ بول دینا کہ پھر آپ نے فون کیوں اٹھایا ہے، آپ دارالفتا میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے وہ عالم کا ٹائٹل کیوں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ 10 سوالات جو ہیں وہ ان پر جو ہے وہ اپنی، اچھا اس میں بھی جو ہے وہ اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کوئی چیز ہے،
ہمارے منہ میں زبان ہے۔
جی جی
بھائی، بہت بڑی زبان ہے بھائی،
اتنا تو ہمیں بھی پتا تھا۔
جی
آپ مفتی اور ہم میں کیا فرق رہ گیا، اتنا تو ہمیں بھی پتا تھا۔
یہ طریقہ درست نہیں ہے،
درست نہیں ہے۔ ابھی ہم آپریشن وغیرہ کروانا ہوتا ہے یا کوئی جن کو کورٹ وغیرہ جانا ہو ان کو پتا ہوگا کہ ایک ایک مسئلے کے لیے 6-6 مہینے ویٹ کرتے ہیں لوگ۔ ڈاکٹرز کے آپریشن کی جو ڈیٹ لینی ہوتی ہے اس کے لیے 5-5, 3-3 مہینے ویٹ پہ لگاتے ہیں کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ کی وہ ڈیٹ ہوگی، پھر کوئی پرابلم آ جاتی ہے، پھر بعد میں ڈیٹ دی جاتی ہے۔ لوگ اطمینان سے سنتے ہیں اور کیا بالکل صحیح بات ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر جلد بازی کیسی؟ اس میں بھی تھوڑا سا اطمینان رکھیں۔ اگر عالم دین نے کہا ہے، مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا جواب ابھی نہیں، تھوڑا بعد میں دیا جائے گا، میں معلوم کر کے بتا دوں گا، تو پڑھ کے بتا دوں گا، تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک عالم دین ہے تو وہ استخارہ بھی کر سکتے ہیں، وہ چاند کی تاریخ بھی بتا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو تعویذ بھی دے سکتے ہیں، وہ طلاق کے مسئلے بھی بتا سکتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، وہ خطیب بھی ہے،
اور وہ وراثت کے مسئلے بھی بتا سکتے ہیں۔ وراثت کے مسئلے بھی بتا سکتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے۔
تعویذ پر مجھے یاد آیا
جی
کہ جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں نا
جی،
اور وہ تعویذ نہ دیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے امام صاحب ہیں جو ہمیں تعویذ بھی نہیں دیتے۔
واہ جی واہ،
امام کا تو، امام کی تو یہ ڈیوٹی ہے تعویذ دینا بھی۔ تو بعض اوقات لوگ اس طرح بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور امام صاحب سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ جب کبھی ہمیں، ہمارے ہاں میت ہو جائے تو وہ غسل میت بھی جو ہے وہ امام صاحب ہی آ کر دیں، اور اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک امام کے بارے میں یہ توقع رکھی جاتی ہے۔ تو امام کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھانا۔ باقی وہ اگر تعویذ نہیں دے رہا، غسل میت نہیں کر رہا، اور جو دیگر جو ہم سے توقع کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہا، تو ہمیں اس پر کوئی الزام نہیں دھرنا چاہیے کہ آپ کیسے امام ہیں کہ آپ کو جو ہے تعویذ لکھنا بھی نہیں آتا۔ بلکہ اچھا ہے کہ تعویذ تو ایک روحانی علاج ہے نا، تو تعویذ تو وہی لکھے گا جو ہے وہ
تعویذ لکھنے کا،
تعویذ لکھنے کا فن جانتا ہو۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ایک دوست تھے اور ان کے والد صاحب کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، کہنے لگا کہ میری جو بکری ہے وہ بیمار ہے، تو آپ مجھے تعویذ دیں۔ داڑھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا اچھا، ایسے دیکھا نا، تو پھر ایک کاغذ لیا، وہ انہوں نے خود ہی مجھے بتایا تھا، کاغذ پر جو ہے وہ پتا نہیں کیا کاٹے واٹے جو ہے مار دیے، اسے کہنا کہ یہ بکری کے کان پہ باندھ دینا۔ تو ابھی اسے تعویذ لکھنے ہی نہیں آتا، تو آپ اس کے پاس جا کیوں رہے ہیں؟ تو پھر تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہی ہو جائے، وہ بکری کا کان جو ہے بالکل ہی جو ہے وہ جھڑ جائے، ایسا جو ہے وہ لکھ کر دے دیں وہ۔ تو اس لیے ہر ایک کس کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، کس سے جو ہے وہ ہم رابطہ کر رہے ہیں، وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، ہم اولاً ہم بھی چلے جائیں، اور اگر وہ منع کر دیں تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
مہربانی آپ
کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے بتا دیا ہے۔
اسپیشلی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، طلاق کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے تو آپ نے علماء کو اور آئمہ کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے طلاق کے مسائل بیان نہیں کرنے ہیں، دارالافتاء سے بیان ہوں گے۔ یقیناً اگر مجھے کھانسی ہو رہی ہے یا کوئی نزلہ ہو گیا ہے، سر میں درد ہو گیا ہے، تو ہم ایک نارمل ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اگر دل کا آپریشن کرانا ہے، کوئی دل کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، پھر اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوتا ہے،
یورولوجسٹ کے پاس جائیں گے، گردوں کا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو جو دل کا جو اسپیشلسٹ ہے ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں گے۔
تو اسی طریقے سے ہر مسئلہ ہر داڑھی والے کو پتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے تو یہ بھی ہے کہ جو مسجد کے مؤذن صاحب ہیں تو ان سے بھی پوچھ لے جاتے ہیں کہ گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ جملہ کہتی ہے تک کیا فرماتے، طلاق ہو گئی ہے؟ اب مؤذن صاحب کو شاید نماز
سرکار میرا تو جواب یوں بھی آتے ہیں، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، تو پھر طلاق کی کیا بات؟
چلے اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے، بہرحال بات سمجھے، جو ہم سمجھانا چاہ رہے کہ جو بات پوچھ لینی چاہیے اور ریلیونٹ بندے سے پوچھ لینی چاہیے، اور اپنے اس میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے سب پتا ہے اور دوسروں کو بندہ چھوڑ دے۔ اور امام صاحب کو اگر غسل میت وغیرہ آتا ہے تو اگر وہ غم خاری کرتے ہیں، کسی کی اچھی نیت کے ساتھ جاتے ہیں، تو یقیناً یہ اپنی عزت میں بھی اضافہ ان کی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی جو ہے وہ ملے گی، اور ہر دل عزیز بھی بندہ بنتا ہے، اور سارت سمجھ کے کر بھی لینا چاہیے۔ اور ایز پر کنڈیشن کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں. لافیت والا معاملہ فرمائے ہمارے حال پہ، اللہ رحمت فرمائے. کچھ چیزیں جس طرح جنرل فزیشین کو ایک جنرل باتیں پتا ہوتی ہیں، تو یوں ہی ایک عام جو عالم دین ہوتا ہے اس کو بھی بعض جنرل باتیں پتا ہوتی ہیں، لیکن خاص اسپیسیفک ایک پوزیشن کے اوپر کیا جو ہے وہ لینی ہے، آپ کو کیا سٹانس لینا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ بعض کا ذہن میں نہیں بھی ہوتا. جیسے مثال کے طور پر علم وراثت کو لے، علم الفرائض کو آپ لے لیں، علم وراثت کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بیوی کے دو حصے بنتے ہیں، ایک ہے آٹھواں حصہ، پہلے میں مشکل لفظ بولنے لگا تھا، میں نے کہا نہیں آسان میں کہتا ہوں، ایک ہے بیوی کا آٹھواں حصہ اور ایک ہے چوتھا حصہ. ایک صورت میں بیوی کا آٹھواں حصہ بنتا ہے اور ایک صورت میں بیوی کا چوتھا حصہ بنتا ہے. اب یہ آپ نے سن لیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی ہوگی، بیوی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اب وراثت کے اندر اس کو یا تو چوتھا حصہ ملے گا یا اس کو آٹھواں حصہ ملے گا، یا ون ایک بٹا چار ہے یا پھر ایک بٹا آٹھ ہے. اب کس صورت میں ایک بٹا چار ہے، کس صورت میں ایک بٹا آٹھ ہے، یہ جس کو مزید ڈیپ ہوگی پتا ہوگا وہی آپ کو گائیڈ کر سکے گا کہ جی اس صورت میں ایک بٹا چار ہے اور اس صورت میں ایک بٹا آٹھ ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر تو اس کی اولاد ہے، بیوی کی اگر اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو ملے گا ایک بٹا آٹھ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اب ملے گا ایک بٹا چار. یوں ہی باپ ہے، باپ وراثت میں کبھی کبھار چھٹے حصے کا جو ہے وہ وارث بنتا ہے، سدس اسے کہتے ہیں، چھٹا حصہ اس کو ملے گا. کبھی باپ جو ہے یہ اسبا بنتا ہے. اب یہ اسبا کیا ہے، یہ جو علم وراثت پڑے گا یہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ اسبا کیا ہے، یا جو اس کو سیکھے گا. اسی طرح بعض اوقات باپ کا ایک حالت باپ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ سدس مع الاسبا کا یہ حقدار ہوتا ہے.
اللہ اکبر،
یہ کیا ہے؟ اب یہ آپ اس میں جب علم وراثت میں آپ غوطہ زن ہوں گے تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی چلی جائیں گی. بہنوں کے حصے ہیں، بہنوں کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کس حالت میں ان کو کتنا حصہ ملے گا، ایک بہن ہے تو کتنا ملے گا، دو بہنیں ہیں تو کتنا ملے گا، تو یہ بھی سارا کیا ہے، ایک سلسلہ کار ہے. اچھا پھر اس میں کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا نہیں ملے گا، کون ہوگا تو اس کو نہیں ملے گا، یا کون ہوگا تو اس کو کم ملے گا، اور کون نہیں ہوگا تو اس کو زیادہ ملے گا، اسے کہتے ہیں حاجب و محجوب. کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو دوسرے جو وارث ہوتے ہیں اس کو محجوب کر دیتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حاجب. اب یہ حاجب محجوب میں نے لفظ بول دیا، اس کو میں نے آسان بھی پہلے کر کے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ ان کی موجودگی میں ان کو یا تو ملے گا نہیں یا پھر کم ملے گا. یہ کیا ہوگے، کم والے یہ معجوب ہو گئے، اور جن کی وجہ سے یہ کمی بیشی ہو رہی ہے وہ کیا ہوگے، حاجب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس کو تھوڑا آسان کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. یہ علم وراثت جب آپ پڑھیں گے نا، اب میں ہم نے جو درس نظامی میں پڑھا تھا تو اس کا مطلب سراجی پڑھی ہم نے کتاب اس کی درس نظامی میں وراثت کی، تو اس کے کچھ باتیں جو مجھے یاد آ رہی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو بہرحال وراثت کا مسئلہ بتانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر عالم دین وراثت کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا، اس کے لیے بھی باقاعدہ بیٹھ کے تھوڑا بعض کا بندے کو ذہن لڑانا پڑتا ہے.
وراثت میں بہت اچھی یہ قربان بھائی کہہ رہے ہیں کہ صرف علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، سراجی پڑھ لی تو اب سمجھے کہ اب میں وراثت میں ماہر ہو گیا. یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ میتھمیٹکس ہوتا ہے کہ جو زیادہ کرتا رہتا ہے اس کو سوالات جوابات آتے بھی، الجبرا بھی آتا ہے، اور جیسے ہی وہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ بھول جائے گا نا. تو اسی طرح یہ وراثت کا ہے، حصے تو بتائے جا سکتے ہیں کہ اچھا آپ جب وہ کچھ اور بطن گزر گئے
صحیح،
اور پھر جو ہے وہ اور ایک بطن کا، دو بطن کا، تین بطن کا، کون سا مسئلہ ہے،
اللہ
جب لمبا ہو جائے گا اور کئی پیڑیاں گزر جائیں گی
جی،
تو پھر جو ہے مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا،
کمپلیکیشنز آ جائیں گے اس کے اندر. اللہ،
تو اس لیے جو ہے وہ وہی مفتی صاحب بھی حل کر سکتے ہیں کہ جو اس میں پریکٹس کر رہے ہیں اور جو ہے وہ مسائل حل کر رہے ہیں، تو انہی کے پاس جا کر یہ مسئلہ حل کرنا
چاہیے.
عام طور پر جو مفتی فتویٰ لکھتے ہیں وہ اس میں وراثت میں ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ دارالافتاء کے اندر یا تو وراثت کے مسئلے زیادہ آتے ہیں صحیح. یا پھر جو ہے یہ طلاق کے مسئلے زیادہ آتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادت، زکوٰۃ اور حج کے مسائل بھی آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ عمومی طور پر لوگوں کو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی زیادہ حاجت پیش آتی ہے. تو یوں ویسے بھی جو ہے وہ اس طرح کے مسئلوں میں دارالافتاء ہی جانا چاہیے، یعنی مؤذن تو دور کی بات ہے، اگر خطیب صاحب بھی ہوں تو ان سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے،
پوچھنا چاہیے. مدینہ چلیں جی، بڑی اچھی بات کی، رکنے شروع آنے چلے مدینہ چلے کے ناظرین آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی
اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے میں آج جو موضوع لیا گیا ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے یا آپ سب کچھ جانتے ہیں، اس میں آج یہ خدمت یہ تھی کہ قدم قدم پر بندے کی اصلاح کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ جہاں سے مجھے اچھی بات پتہ چلے میں سیکھوں، اور اس کے لیے بہترین موقع اور بہترین ایک انوائرمنٹ ہے وہ دعوت اسلامی کے ٹریننگ انسٹیٹیوشن، علمی بھی اور تربیتی حساب سے جامعۃ المدینہ بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے، اور مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے توسط سے کہ اپنے اولادوں کو اس طرف لائیے، انشاءاللہ یہ اولادیں دنیا میں بھی ہمارے لیے نیک نامی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ، قبر و حشر میں بھی اس کا صلہ ملے گا.
جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. جی
سلمان میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں، آج کا ٹاپک بڑا عجیب و غریب ہے کہ مجھے سب پتا ہے. سلمان میاں، اگر ہر انسان یہ کہے یا سمجھے کہ مجھے سب پتا ہے تو پھر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پھر تو کسی استاد کی ضرورت ہی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے ہر علم عطا کیا گیا، اس لیے آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ کو سب کچھ پتا ہے. سلمان میاں، یہ سوچ کر مجھے سب پتا ہے، اگر کوئی یہ کہے تو اس میں تکبر بھی پوشیدہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو رب کائنات کے عظیم کلام میں یہ آیت نہ ہوتی کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم کو معلوم. انسان سب کچھ سیکھ لے، سب کچھ سیکھنے کے باوجود بھی ناقص، اسے سب کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہم کو محتاجگی ہے اہل علم کی، عالموں کی، علماء کرام کی، اساتذہ کی، ان سے سب کچھ سیکھ لیں، پھر بھی ہم ناقص ہی ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. سب کچھ پتا کا دعویٰ کرنے والا کوئی انسان آج کے دور میں تو بے وقوف ہی ہے میری نظر میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. سلمان میاں میرے لیے دعا کریں، میں بیماری مجھ سے جان نہیں چھوڑ رہی میری، اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم کرے، مجھے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین
آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، سلامتی بھی دے. آئیے کچھ اور آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام مزمل عباس اتاری ہے، میں جنگ سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سلسلے کا موضوع مجھے سب پتا ہے، بہت ہی اچھا موضوع ہے، اس سے ہمیں بہت سارا علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف کی رسائی ہے.
مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. جی
میرا نام عائشہ عباس اتاریہ ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ کلام سنا دے. او منگے جوش پر آئی.
انشاءاللہ جیتی رہے، خوش رہے مدنی منی، اللہ آپ پر رحمت فرمائے.
سلمان بھائی سے یہ درخواست ہے کہ یہ کلام سنا دیں، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار.
سبحان اللہ. جی عمر بھائی ہاتھوں ہاتھ کچھ اشارت سنا دیں.
سبحان اللہ.
آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. اللہ
چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں خدا جانے کی طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا اللہ خدا جانے کی طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا سفر ہوگا مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں میرے آقا بلاتے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جی ابھی ہم آپ کو فائدے کی بات مدنی گلدستہ ہے چھوٹا سا آگے دیکھیے اور اس کے بعد پھر ہم اگلے جو ہے سیگمنٹ میں سوئچ کر جائیں گے ایک موضوع مدنی مذاکرے سے. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی جنگ کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں فائدے کی بات. جی ہاں بہت سارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء کاملین صحابہ کرام علیہ مردوان بزرگان دین بہت ساری باتیں مختلف اوقات میں ایسی اپنی زبان سے صادر فرماتے ہیں جو ہوتی تو چند کلمات چند الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اس کے اندر معنی کا ایک دریا موجن ہوتا ہے, اس کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے جسے لے کر ہم اپنی زندگی میں اس سے خوشبو حاصل کر سکتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کر کر اپنی زندگی کو آسان اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں. جی ہاں بہت سارے اللہ تبارک تعالی کے نیک بندے ایسے ہیں, بالخصوص حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی حکمت بڑی مشہور ہے, دانائی حکمت سمجھداری عقل مندی یہ آپ کی وجہ شہرت ہے. حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات جو فائدے پر مبنی ہے, فائدے کی بات جسے کہا جا سکتا ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اگر غور کریں اس ایک جملے پر, لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو, اگر غور کریں ایک جملے کی بات ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو. اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگوں کو, یہ برائی ہمارے معاشرے میں بے حد عام ہے کہ ہم کسی شخص کی اصلاح کے لیے, کسی کی بھلائی کے لیے یا اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے جو بات مجھے اچھی نہیں لگی میں لوگوں کے سامنے کہنے میں اسے آر محسوس نہیں کرتا, میں تو حق بات کہہ دیتا ہوں جی, یوں کہہ کر جری ہو جاتے ہیں. اور ایک شخص عزت دار آدمی, ایک سمجھدار آدمی اگر اس سے کوئی غلطی واقع ہو گئی ہے یا میری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے تو میں اسے لوگوں کے سامنے کہنے میں قطعاً آر محسوس نہیں کرتا. چار چھ افراد کے دوران, مثال کے طور پر استاد ہے شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, گفتگو جاری ہے, کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ استاد کو شاگردوں کے سامنے اس انداز میں ڈانٹ دیں, اس انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں جو اس کے لیے بے عزتی کا باعث ہو, تو آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا بلکہ الٹا نقصان ہو جائے گا. اور یہ ایسی بات ہے, ایسا انداز ہے یہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو بے عزت کرنے کا, جیسے آپ کسی برتن میں کوئی چیز ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں پانی, دودھ, شربت, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو برتن کے اندر آپ لینا چاہتے ہیں, آپ پہلے ہی سے اس کے اندر ایک سوراخ کر دیں. ہوگا کیا, وہ جو فائدہ آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس برتن سے, وہ برتن اب وہ فائدہ نہیں دے پائے گا آپ کو. اور پانی, دودھ, جو بھی چیز لیکوڈ آپ مائے اس کے اندر ڈالیں گے, وہ جیسے ہی ڈالتے جائیں گے وہ نکلتی چلی جائے گی, جو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ کسی مسلمان کی اصلاح چاہتے ہیں, کسی مسلمان کو آپ کوئی بات, اس کے اندر برائی موجود ہے, کوئی خرابی موجود ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے بتا دیں, اسے سمجھا دیں, اس کی وہ برائی ختم ہو جائے, تو اگر اس بات پر آپ عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت مت کرو, تو انشاءاللہ الرحمن جس شخص سے آپ بات کریں گے وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے اس کی برائی کو, اس کی کمی کو, اس کی کوتاہی کو, اس کی غلطی کو آپ نے بتایا, اور ایسے انداز میں بتایا کہ وہ بے عزتی نہیں بلکہ اپنے لیے عزت, وقار اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک اچھا محسوس کر رہا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے, ہمارے دوست احباب جو ہیں, رشتہ دار ہیں, اگر ان میں کوئی ایسی بات موجود ہے تو پھر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میں جس وقت گفتگو کر رہا ہوں, کسی شخص کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری وجہ سے کوئی شخص لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے, لوگوں کے سامنے اس کی عزت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے. بعض لوگ اچھے دوستوں کو اس وجہ سے بھی ضائع کر دیتے ہیں. جی ہاں, رشتہ دار ہوں یا اچھے دوست ہوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوا کرتے ہیں. اچھے دوست کا مل جانا, رشتہ داروں کا, اور بالخصوص اچھے اور نیک رشتہ دار, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی شخص کی عادت ہوتی ہے, ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں, لوگ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, نہیں یار نہیں, اس کے پاس نہیں بیٹھنا, اس سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ یہ بات بات ذلیل کر دیتا ہے, یہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں, کیسے لوگوں کے درمیان کیا گفتگو کرنی چاہیے تھی مجھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر عقل اور شعور رکھنے والا بندہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور بآسانی سمجھ سکتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس بات کا خیال رکھیں, لوگوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی سعادت و توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں اس بات کا ارشاد فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھائے اس نے اسے مزین کیا, اسے آراستہ کیا, اس کی عزت میں اضافہ کیا, اور جس نے لوگوں کے سامنے سمجھایا
اور سمجھانے کا انداز ایسا ہے جو اسے ذلیل کرنے والا ہے، ذلت پر پیش کرنے والا ہے، اس کی عزت کو خراب کرنے والا ہے، تو پھر اس نے اسے عزت نہیں دی، اسے مزید نہیں کیا، بلکہ اسے ذلیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی سعادت توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چلے کے ناظرین، مدنی گلستہ جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور اب جو جس سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں، یہ اس کا عنوان ہے ایک موضوع مدنی مذاکرے سے۔ ماشاءاللہ، رکن شورا عماد اتاری مدنی دام کا گلستہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا عماد بھائی، آج کیا موضوع ہے حضور مدنی مذاکرے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا جو موضوع چل رہے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسا ہے
جی
کہ یوں سمجھے اسلام کی ایک تعلیمات تو صرف عبادات کے تعلق سے ہیں اور دوسری چیز اخلاقیات کے تعلق سے، اور ساتھ ساتھ انسان کو کون کون سی برائیوں سے رکنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اسلام نے منع کیا، یہ کام نہیں کرنے، ان سے بچنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام نے ان کی ترغیب دلائی، یہ کام کریں، اور اس کام کی بڑی اہمیت ہے۔ ان میں سے ایک کام ایثار بھی ہے، نجات دلانے والی باتوں میں سے یا نجات دلانے والے اعمال میں سے وہ کام کے جو انسان کی بخشش کا سبب ہو
جی،
تو وہ مخصوص قسم کے کاموں کو منجیات کہتے ہیں، ان میں سے ایک ایثار بھی ہے۔
صحیح،
تو ایثار کی ضروری معلومات بھی ہو اور اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی معلوم ہونا، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ تو ہمارا چونکہ انداز ہی ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے امیر السنت کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں،
سبحان اللہ،
اور اس کے موضوعات کے مطابق ہم کچھ کوشش کرتے ہیں۔ چلیں، ہمارا پہلا موضوع جو ہے اس میں ایثار کی تعریف ڈیفینیشن بھی ہے، آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔
ہمارے معاشرے میں ہر طرف گویا کہ افراتفری ہے، ایک تعداد اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اس میں دوسروں کو ترجیح کیسے دیں؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، ایثار کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔
ایثار کی تعریف یہ کہ جس چیز کی خود کو حاجت ہو مگر یہ دوسرے کو ترجیح دے دے۔ مثال کے طور پر یہ ٹیشو پیپر ہے، یہ مجھے ضرورت ہے اس کی، اور کوئی اور بھی ہے جس کو اس کی ضرورت ہے، تو میں اپنی ضرورت کو اس کی ضرورت پر ترجیح دوں، نہ وہ اس سے پیش کر دوں، تو یہ ایثار کہلایا۔ اس میں مطلب دینے کے مغفرت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے، ہمارے یہاں تو خیر معاملہ الٹ ہے، ہم تو منہ کا نوالا چھین لے اسے، ایثار کیا کریں گے۔ اب تھال آیا، ظاہر ہے کہ ایک تھال پر مثال کے طور پر سات استائی بھائی بیٹھے، اب اس میں ایک تھال میں سات بوٹیاں اور سات آلو تو ہونے سے رہے، دو تین بوٹی ہوگی، دو تین آلو ہوں گے، ایک ہاتھ بوٹی ہوگی، تو اس طرح مطلب۔ اب مزہ تو اس کا ہے، یہ ہے کہ ایثار کی وجہ سے اس بوٹی کو کوئی بھی ٹچ نہ کرے، میرا بھائی کھا لے، لیکن ہوگا کیا کہ سب سے پہلے اس بوٹی پر ایک نے ہاتھ مار دینا ہے، آلو اس نے سر کا لینا ہے کہ کوئی نہیں کھائے گا، میں کھاؤں گا۔ ہم لوگوں کا معاملہ بدقسمتی سے ایثار سے الٹ ہے، یہ مواقع ہوتے ہیں کہ بندہ ایثار کرے۔
واہ جی واہ، درست بات فرمائی۔ یہاں تو عماد بھائی یہ بھی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ بیف بریانی میں جو بیف کی بوٹی ہوتی ہے یہ حیثیت رکھتی ہے، ویسے ہی اگر کوئی چنے کی بریانی ہے تو اس کے اندر جو آلو ہے وہ یہ بوٹی کی حیثیت رکھتا ہے، یہ بھی کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟
ہاں، تو لازمی بات ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ نے صدر نشست کے لوگوں کی بات بیان کی ہے کہ ایک جیسا آئٹم ہے اس کا صدر کون ہے، تو لازمی بات ہے جیسا آئٹم ہوتا ہے اس کی طرف اس انداز کا رجحان ہوتا ہے۔
جی،
ایثار کے تعلق سے جیسے امیر سنت نے بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک چیز ایثار کو سمجھا جائے، بھائی بوٹی کھائے، آلو کھائے، کوئی منع نہیں کر رہا آپ کو، جائز چیز ہے، حلال کیا ہے اللہ پاک نے، آپ کھائیے، مطلب اتنا کھائیے کہ طبیعت خراب نہ ہو، باقی آپ کھا سکیں گے اس کو، حلال چیز حلال طریقے سے صحت کے مطابق کھائی جائے جس کی دین نے ترغیب دلائی۔ اچھا، ایثار جو ہے اس کے بارے میں یہ چیز ہے کہ دو باتیں، ایک یہ کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو یا آپ نقصان سے بچیں.
صحیح.
مینس سردی ہے، موٹا کپڑا چاہیے تو نقصان سے، سردی کے نقصان سے بچنا چاہ رہے ہیں،
ایسی بات.
بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا کھا کر جو ہے وہ بھوک کی اس تکلیف سے بچنا چاہیے، یہ بھی ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے جو بھوک کے وقت ہوتی ہے.
جی.
اس چیز میں اپنا فائدہ حاصل کرنے، تکلیف دور کرنے کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، یا آپ کو نقصان ہو رہا ہے سردی سے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی صورت ہے، اس معاملے کے اندر اپنے اوپر کسی اور کو فوقیت دیں.
واہ.
یہ ہو گیا ایثار،
پریورٹی دینا اس.
جی جی جی.
واہ.
سامنے والے کو دے دینا.
صحیح.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی حاجت پر دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دی جائے، یہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. اب اس معاملے کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے مواقع آتے ہیں، جیسا کہ ہمارے سنت نے ایک موقع بیان کیا، اور بڑی پیاری بات اس میں، اس مدنی گلدستے کے اندر بڑی پیاری بات جو مجھے لگی پرسنلی، کہ بھئی کھا رہے ہیں اور یہ اب تھال میں مشترکہ کھا رہے ہیں، تو بوٹیاں بھی ہیں، آلو بھی ہیں. مزے کی بات یہ کہ کوئی بھی یہ چیز نہیں کھا رہا، سالن سے کھا رہا ہے، کہ وہ اس کی طرف جا نہیں رہا، دوسروں کو فوقیت دے. قرآن پاک میں بڑی پیاری بات ارشاد ہوئی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ 28 ہے، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
سبحان اللہ.
اس کا ترجمہ جو ہے وہ یوں ہے، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں،
کیا بات،
اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں.
سبحان اللہ.
آپ یوں دیکھیں گے اسلام میں اس کی مثالیں قائم ہوئی ہیں.
جی.
جسے انصار صحابہ اور مہاجرین اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، مہاجرین جو ہے یعنی شہر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، مال و متا چھوڑ دیا، سامان چھوڑ دیا، اس حالت میں، جی بالکل، اس حالت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے. آج تو مکہ شریف اور مدینہ شریف کا راستہ چند گھنٹوں میں ہم طے کر لیتے ہیں، مگر گھوڑوں پر، جانوروں پر، یعنی آپ سمجھے پیدل، اس طرح ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس وقت میں اور اس وقت میں اگر کہا جائے زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ معمولی سی بات ہے، بہت بڑا فرق آ چکا.
جی.
اس طرح یہ گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد انصار صحابہ کا مکان دے دینا، متا دے دینا، سامان دے دینا، اس انداز سے لینا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسلام کی حسین تعلیمات کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا. بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت نے مدینے کی مچھلی کے اندر بہت پیاری بات لکھی، ایثار کے تعلق سے یہ موضوع امیر علیہ سنت نے اس میں دیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن شریف میں، یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں ان کا معاملہ بہت ہی الگ ہوتا ہے. آپ کا بچپن شریف دیگر لوگوں کے بچپن سے الگ ہوگا، آپ حضرات کا علم شریف دیگر لوگوں کے علم سے بالکل الگ ہوگا، ان کی شان دوسروں سے بالکل ممتاز اور الگ ہوگی.
سبحان اللہ.
تو یہ بچپن کا معاملہ ہے.
صحیح.
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، تو آپ ایک طرف سے دودھ نوش فرماتے ہیں، دوسری جانب سیدھی طرف سے نوش فرماتے ہیں، دوسری جانب اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں.
تو
یہ وہ باتیں جو لازمی باتیں ذہن اس کو کہے گا ایک اتفاقی بات ہے، ایک ایسی چیز ہے، عادت کی بات ہے، پریکٹس کی بات ہے، مگر یوں دیکھا جائے گا جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بچپن کو آپ اسٹڈی کریں گے تو ایک بات نہیں ہے کہ آپ اس کو اتفاقی طور پر بول دیں گے، کھیلنے سے بچ جانا، دیگر چیزوں کا ہو جانا، لوگوں کا رجوع ہو جانا، جانوروں کے اندر برکت آ جانا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری برکتیں آپ کو نظر آئیں گی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان مبارک ہستیوں کے مزاج کو ایسا رکھا کہ بچپن شریف میں بھی اعلی اخلاق کی وہ مثالیں دیں جو ہمارے جیسے لوگ اپنی عمر بھر نہیں دے سکتے. تو وہ والی چیزیں ہیں, ایسے اوصاف اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو دیے, بلکہ انبیاء کرام کے صدقے اولیاء کرام کو بھی اعلیٰ نعمتیں ملی بچپن شریف کے حوالے سے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح, اگر ایثار کا جو کانسیپٹ سمجھنا ہے نا آپ نے, اپنے اوپر دوسرے کو فوقیت, جب تک آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نہیں آ پائے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ لائف ہے اس کی, تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر سامنے والے اسٹوڈنٹ کو اپنے اوپر پریفر کرے. آپ اس کو موقع دیجئے, آپ اس کے لیے گیپ دیجئے, آپ اس کے لیے اسپیس بنائیں, اس کو اپنے اوپر فوقیت دیں, بھائی بہن کے لیے, بہن بھائی کے لیے, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے. آپ یوں سمجھے اسلام کی اس تعلیم پر اگر عمل ہوگا تو اس سے معاشرے کے اندر کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا.
سبحان اللہ,
یہ چیز ہے, اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے. اچھا صرف تعلیم نہیں دیتا, اسلام اس کی مثالیں بھی دیتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ میں اس کی مثال, صحابہ اکرام علی رضوان کی ذات طیبہ میں اس کی مثال, اور آگے اولیاء کرام میں بھی آپ کو یہ مثالیں ملیں گی.
خاتم مدینہ میں بھی اس کا بڑا زبردست مظاہرہ ہوا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھائی بھائی بنایا انصار اور مہاجرین کو, تو پھر انصار صحابہ کرام نے جس طرح سے اپنی آدھی جائیدادیں, اپنی پراپرٹیز اور دیگر چیزیں بھی ماشاءاللہ مہاجرین کو جو پیش کی ہیں, یہ بھی ایک اسلام کے اندر ایک لازوال مثال ہے. عماد بھائی, میں تو جب سے آپ یہ ٹاپک لے کر بیٹھے, میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ادھر تو جو ہمارے اسلاف بزرگ جو گزرے ہیں انہوں نے ایسی شاندار مثالیں قائم کی ہیں جن کو ہم آج بھی یاد کر رہے ہیں, اس کو قابل فخر سمجھتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو شادی کی دعوت میں لوگ جو ہے وہ کھانے پر آپ دیکھیں کیا حال کرتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں مشاہدہ کیا ہو یا نہ کیا, بلکہ شاید آپ نے نہیں کیا ہوگا, میں نے بہرحال یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایک مطلب وہ تھال ہے, بوفے سسٹم ہے, روٹی کھل گئی ہے. روٹی کھل گئی ہے, لوگ بھی کھل جاتے ہیں,
لوگوں کا پوری وہ سمجھے کہ جتنی خواہشات ہیں وہ بھی کھل گئی ہیں,
کھل گئی ہیں. اب یہ بھی جیسے اگر وہاں روسٹ بنا ہوا ہے تو روسٹ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں چمچ رکھا ہوا ہے, آپ اسے اس کو اٹھائیں کریں. اب یہ دیکھ رہے کہ چمچ سے تو باری
آئے گی, آئے گی,
یہ کیا کرے گا, یہ اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کو اٹھا کے پلیٹ میں ڈال لیں گے. اس طرح کی پبلک ہے. اس سے بھی اچمبے کی بات میں آپ کو اور بتاؤں, یعنی قورمہ تھا اور وہاں اور لوگ تھے, میں بھی وہیں پر تھا. اچھا پلیٹ لے کر میں بھی, ظاہر سی بات ہے
ویٹنگ سسٹم پر آپ کھڑے ہوئے تھے,
میں تو وہاں جی میں نے دیکھا عماد بھائی, ایک بندے نے اس میں سے جو ہے نا وہ چمچ بھرا بوٹی کا, دوسرے نے اس کے چمچ کے اوپر سے دوسرے چمچ سے بوٹی اٹھائی اس نے. آپ حساب لگائیں,
ویری ویل,
یعنی کتنا یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جو ہے اخلاقیات کی پستی ہے. یعنی بندہ ایسے جیسے وہ بوٹی زندگی پہلے کبھی کھائی ہی نہ ہو, ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس کا حل یا اس کا
اگر ایک شخص نے زندگی بھر بھی بوٹی نہ کھائی ہو نا,
ہاں جی,
تو وہ روٹی تو اس نے کھائی ہے جب ہی زندہ ہے, تو ایسی بوٹی جو اس انداز سے زندگی میں پہلی بار ملے تو وہ بھی نہیں لینی چاہیے.
اللہ ہو
کہ وہ جو چیز دوسرے کا آپ یوں سمجھے دوسرے کے منہ میں نوالا ڈال رہا تھا, آپ نے یوں کر کے چھین کر جو اپنے منہ میں لے لیا. یہ چیزیں وہی چیز ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی طرف جب آئیں گے تو اخلاقیات درست ہوں گے, تو آپ کے اندر آپ سمجھے آپ کی کردار سازی ایک شخص کی اچھے انداز سے تربیت اس انداز سے ہوگی کہ جب وہ اس کی طرف آئے گا. وہ جو آپ مواخات مدینہ کی بات کر رہے تھے,
جی,
تو میں تو اس طرف چلا گیا کہ وہ گھر آدھے ہو گئے تو مکان آدھے ہو گئے, تو مثال کے طور پر کاروبار کے اندر اس طرح سب میں شرکت ہو گئی. میری ذہن میں یہ بات آئی, اگر کسی کے پاس دو موبائل ہو اور اس کو بولا جائے ایک موبائل بھائی کو دینا, ایک موبائل آپ رکھ لیں, تو شاید بڑا مشکل ہو جائے گا.
ایسی بات
کہ دو موبائل والا بھی ایک موبائل کسی کو دے سکے, یہ ایک چیز بالکل پریکٹیکل نہیں ہے, اور اس کی مثال تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی جو مدینہ شریف کے اندر یہ معاملہ ہوا. بہرحال
عماد بھائی, ہمارے اندر یہ ویلیوز کیسے آئیں گے؟ دیکھیں نا, یہ بڑی ہم دونوں چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں, اسلامی بھائی ہیں, اسلامی بہنیں, اسلامی بہنوں میں بھی اسی طرح کے جو ہے نا وہ واقعات ہوتے ہوں گے. اسلامی بہنیں بھی مخلوق ہیں, اسلامی بھائیوں کی طرح ہی مخلوق ہی ہیں, جیسا یہ حال ہے تو بہت یعنی حال بے حال ہے. اس کا ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے آئے کہ بھی اگر کھانا ہم کھانے کو اسپوز کر لیں, دیگر چیزیں تو دیگر چیزیں ہیں, کھانا بھی اگر ہمارے سامنے آئے شادی کی رات میں ہوئے تو وہاں پر بھی ہم کم از کم سامنے والے کا کچھ تو سوچیں, اس کو مل تو جائے, اتنا تو کم از کم ذہن میں ہو.
اور کھانے میں نارمل شادیوں کے اندر کھانا ایکسٹرا ہوتا ہے,
ایکسٹرا ہی ہوتا ہے, درست فرمایا.
اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ چلے گئے تو کچھ نہیں ملے گا. میں سچی بات آپ کو بولوں, کھانا جو بچا ہوتا ہے نا, فریش کھانا جو بچا ہوتا ہے, آپ ٹیبل پر اگر آپ پہنچے نا,
جی,
آپ کے پہلے والوں نے کھایا ہوگا تو ہوگا کیا, یہ آپ سینٹر میں فریش آئٹمس رکھے ہوئے ہوں گے اور اس کے سائڈز میں جو ان کی اپنی پرسنل پلیٹس ہیں اس کے اوپر انہوں نے جو کچھ اٹھایا, یعنی ایک ہوتا ہے نا, ایک کی ڈیوٹی لگی بھائی کولڈ ڈرنک لے آؤ تو آپ 10-12 لے آئے, پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کی لگی تھی کہ بھائی آپ میٹھا لے کر آؤ تو وہ میٹھے کا آئٹم 4-5 پلیٹوں میں اٹھا کر لے کر آ گئے. تو یہ جو سائڈوں والی جو تھی تو وہ تو تھی, جو بیچ میں فریش آئٹمس رکھے ہوئے ہوتے ہیں یعنی پلیٹ میں نکالا فریش, یہ یوز نہیں ہوا, وہ اتنا ہوگا کہ اگر آپ آ گئے نا, یہ کھانے والے فارغ ہو گئے اور آپ یوں سمجھے کہ ایک دوسری قوم آ جائے نا تب بھی اس کو کھانا مل جائے گا,
کھانا مل جائے گا.
تو کھانا ہے, آپ کی لالچ سے کچھ نہیں ہوگا. اتنا گرم کھانے کے بعد آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی گرما گرم کھا لوں, کوئی یہی زیادہ سے زیادہ ایک بات ہوگی, اس کے علاوہ نارمل کھانا مل جاتا ہے.
صحیح بات.
اچھا, سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایثار ہے, ایثار کے بارے میں اس کے فضائل کی بھی ذہن میں ہونا چاہیے. یعنی ایک شخص ایک کام پر بھڑ رہا ہے, ایک چیز کی خواہش چاہ رہی ہے, تو دوسری طرف وہ یہ دیکھے کہ اس میں مجھ کو حاصل کیا ہوگا. بڑی پیاری بات, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر وہ اپنی خواہش چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے, مجھے یہ نہیں بھائی, مجھے یہ ضرورت ہی نہیں, آپ یہ لے لیجئے, تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے.
اللہ,
ایک طرف اتنا چھوٹا سا آئٹم, ایک طرف اتنی چھوٹی سی بات, آپ ایک شخص نے اس کو اس انداز سے لیا, بہت بڑا فرق ہے. تو بہرحال ایثار ہونا چاہیے, اور ہمارے پاس امیر السنت کا ایک مدنی گلدستہ, یوں کہوں تازہ تازہ مدنی گلدستہ ہے. اور یہ مدنی گلدستہ جو ہے اس میں ایثار کی کچھ مثالیں, کچھ وضاحت ہے, آئیے آپ کو پہلے وہ میں دکھا.
مدینہ مدینہ.
ایثار کے فضائل تو ویسے بہت سارے ہیں, ذہن تو بنتا ہے, مگر جب ایک وقت آتا ہے کہ بھائی بندہ اب یہاں اس کو ایثار کرنا ہے اور یہاں ایثار کرنے کی فضیلت دی ہے, تو اس وقت بندے سے ایثار ہو نہیں پاتا. تو ایثار بندہ کس طریقے سے اور کیسے کرے اور اس کو مشکل بھی نہ ہو, جب ایثار کرنے کا وقت آتا ہے تو بندہ اس وقت کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ بھائی میں ایثار کیسے کروں.
پنکھے کے نیچے بیٹھنے کی خواہش ہے, گرمی بھی سخت ہے, اب کوئی اور بھی موجود ہے اپنا اسلامی بھائی, کوئی بھی مسلمان موجود ہے, تب اس پنکھے کے نیچے اس لیے نہ بیٹھا تاکہ وہ اسلامی بھائی بیٹھ جائے اور پنکھے سے وہ اپنی گرمی دور کرے, ٹھنڈک حاصل کرے. تو یہ ایثار ہوا نا کہ اپنی حاجت پر دوسرے کو ترجیح دی. اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں, کوئی عمدہ بوٹی نظر آئی مل کے کھا رہے ہیں, تو وہ بوٹی دوسرے کے لیے ترک کر دی, جان جان کے نہیں کھائی تاکہ دوسرا بھائی کھا لے. تو یہ بھی ایثار کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایثار کیا, یہاں تو بھی ریاکاری میں پڑے گا, بعض صورتوں میں احسان جتانے والی برائی میں جا پڑے گا. تو یہ چپکے چپکے ہو, رضا الہی کے لیے ہو, کسی کو نہ پتا چلے, اللہ جانتا ہے. اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ ایثار ہو سکتا ہے, سیٹ پر بیٹھے ہوئے, یہاں بیٹھے ہوئے آپ عیسائی بھائی بہت سارے, تو وہ بھی یوں ایثار کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو, مطلب یہ کہ جگہ تنگ نہ پڑے, اس کے لیے خود تنگ جگہ میں آ گیا, سکڑ گیا, تنگ ہو گیا, تاکہ دوسرا اطمینان سے بیٹھے. تو اس نے اپنے اطمینان سے بیٹھنے کی جو اس کی حاجت تھی, ضرورت تھی, خواہش تھی, اس کو اس نے اپنے بھائی کے لیے ایثار کر دیا, ترک کر دیا, چھوڑ دیا کہ اس کو آسانی ہو جائے. تو یہ بھی ایثار ہے. تو ایثار پر مغفرت کی بشارت ہے, اس لیے وہ جہاں جہاں ممکن ہو, کیونکہ ایثار یہی نہیں کہ لاکھوں روپے آدمی خرچ کرے, ایثار مفت بھی ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو ساری مثالیں مفت والی ہی دی ہیں. تو پیسوں سے بھی ایثار ہوتا ہے. تو اب یہ کہ نفس پر تو یہ گرا گزرتا ہے, اگر نفس پر گرا نہیں گزرتا, پنکھے کے نیچے اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتا کہ سردی لگ رہی ہے, بھلے کوئی اور سردی میں دوبے, تو اب یہ اشار نہیں ہے بلکہ دوسرے کو پریشانی میں ڈالنا ہے. ہاں یہ البتہ اشارے کی جگہ اتنی تنگ ہے کہ اگر یہ پنکھے کے نیچے بیٹھے گا تو ہی دوسرے کے لیے جگہ ملے گی. تب تو اشار اب یہ کہ پنکھے کے نیچے بیٹھے اور تھوڑی ٹھنڈک برداشت کرے تاکہ سردی کا موسم ہے, دوسرے بھائی کو آسانی ہو جبکہ پنکھے چل رہے ہو اور اس کو سردی ناگوار. تو یہ موقع موقع سے اشار ہوتا ہے, کھانے میں, پینے میں, پیسوں میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, بہت ساری صورتیں اس میں اشار ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان اللہ.
اصل وہ بات وہ رہ گئی کہ اشار کی طرف لوگوں کو کیسے لایا جائے.
ہاں جی.
دیکھیں دو اہم باتیں میں آپ کو عرض کروں. ایک, بندہ آخر اشار کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کچھ چیزوں کی کمی اور کچھ چیزوں کی زیادتی کی وجہ سے.
ٹھیک.
یعنی کچھ چیزیں ہم میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں کم پائی جاتی ہیں, اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے.
صحیح.
ایک ہے احترام مسلم کی کمی.
صحیح.
یعنی ایک بندہ اپنے اوپر کسی کو فوکس اس وقت دے گا کہ جب وہ اس کو اپنے معاملے میں, یعنی اس کا احترام, اس کی عزت, اس چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی تو وہ یہ کام کر سکے گا.
جی.
اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, دنیا کی محبت, یہ زیادتی کو کم کرنا ضروری ہے. یعنی عام طور پر بندے کو جیسے یہ کھانے کی ہرس, جیسے آپ نے جو مثالیں دی ہیں, اور اتفاق کی بات ہے آپ نے بھی کھانے کی مثال دی, امیر سنت کے دونوں مدنی گلدستوں میں کھانے کی بات ہے. یہ کھانے میں لگتا ہے نا ہمارا وہ معاملہ کچھ زیادہ ہی ہے, اور اس کی طرف اس سے تعلق بھی زیادہ ہے, اس کی خواہش بھی زیادہ ہے, اور اس کے اندر اشار کی کمی بھی زیادہ ہے, تو کھانے کی بات بھی زیادہ کی جا رہی ہے. تو بہرحال اب یہ ایک چیز ہے کہ دنیا کی محبت کم ہو اور دوسری طرف احترام مسلم بڑھایا جائے.
واہ واہ واہ.
مسلمان کی اہمیت بڑھائی جائے.
کوئی
بات ہے نا کہ آپ نے اہمیت اس کو دینا, اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طرز عمل, اس کو یاد رکھیں, فضیلت کو یاد رکھیں, اور اس کے ساتھ سامنے والے کا احترام کرنا. وہ شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا, وہ شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننے والا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو جاننے والا, ماننے والا, وہ شخص ایک مسلمان ہے. اگر اس کے عمل میں بھی کمی ہے تو ایمان کی نیکی اس کے پاس ہے, اور وہ نیکی ایمان کی ایسی ہو سکتی ہے جو دیگر بظاہر با عمل شخص نظر آتا ہے اس سے بڑھ کر اس کے پاس ایمان کی نیکی موجود ہو سکتی ہے. تو احترام کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں, اور دین اسلام کی تعلیمات احترام کی طرف لا رہی ہے, اور اس کے ساتھ دنیا کی محبت کی کمی, چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے بڑا اچھا کھانا تھا, آپ گئے ابھی دعوت کی بات ہی کر رہے تھے, قورمے والی پلیٹ پر آپ بھی کھڑے ہوئے تھے, وہ قورمہ آپ نے کھا لیا, ہضم بھی ہو گیا, آپ تو ویسے ہی باتوں میں یاد آ گیا آپ کو قورمہ, ورنہ وہ قورمہ یاد بھی نہیں رہنا تھا آپ کو. تو یہ چیزیں کھا لیا, چلے گئے, گھوم کر آ گئے, ادھر آ گئے, وہ چیز آ گئے, سب خواب ہو گیا.
اور اب تو ویسے اللہ کی رحمت ہے, اب قورمے کے جو بوفے ہیں اس کے پاس بھی نہیں جانا پڑتا, اللہ کے فضل سے ترکیب بن گئی.
لازمی بات ہے, اب جو معاملہ ہے وہ الگ ہے, وہ آ جاتا ہے, اپ گریڈ ہوگا. صحیح, اچھی بات ہے. بہرحال ایک چیز ہے کہ بندہ جو چیز کھائے, خا اپ گریڈ ہو کر کھائے, خا ڈاؤن گریڈ ہو کر کھائے, لیکن وہ جو کھائی تھی وہ کھائی, وہ ہو گئی, اور اس چیز سے بندہ فارغ ہو گیا. تو اب یہ چیزیں بندہ دیکھے کہ دنیا کی جو چیزیں آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی سواریاں چینج ہو جاتی ہیں, کبھی موبائل چینج ہو گیا, ایک چیز آتی ہے ٹیمپرری آپ کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے بعد چینجز ہو جاتی ہے. وہ بڑی پیاری ایک سوشل میڈیا کے اندر فوٹیجز وائز تھی, ایک بندہ ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے, فیملی کے ساتھ ہے, پھر آخر میں فیملی اس کی بوڑھی ہو رہی ہے, پھر اس کے ساتھ جا کر وہ مثال کے طور پر بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے, تو آرام سے وہ یادگار کے طور پر اپنی تصویریں دیکھ رہا ہے, فلا چیز ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اس کے بچے ہیں, بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو وہ والی چیز ہوتی ہے, ایسی چیزیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں. تو اب وہ چیز جو بتا رہی ہوتی ہے نا, کل کا گزرا ہوا وقت صرف ایک خواب بن جاتا ہے, وہ خواب بن جاتا ہے, اس کے ساتھ ایک صورتحال ہو جاتی ہے. تو اب ان ساری باتوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات سمجھیں کہ دنیا کے معاملے میں بندہ جو ہے وہ اس انداز سے خواب کی طرف بڑھ جاتا ہے. خیر بہرحال بات یہ ہے کہ ان معاملات کے اندر بندے کو بہت ساری باتوں کو سوچنا چاہیے. اب رہا یہ کہ انسان میں یہ باتیں بزرگوں کے تعلق سے کیسے پیدا ہو. بڑا پیارا رسالہ مدینے کی مچھلی, بڑی پیاری بات اس کے اندر لکھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھونی ہوئی مچھلی کی خواہش تھی وہ آ گئی. آنے کے بعد بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر خادم لے کر آئے, حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. اس کے بعد جو ہے وہ فقیر نے سوال کیا تو دے دی, پھر جا کے فقیر سے خرید کر لے آئے کہ چلو بھائی فقیر نے کو سب کا بھی معاملہ, اس کو پیسے مل جائے اور مچھلی. وہ مچھلی آ گئی تو کہا مچھلی کہاں سے آئی, کہا یوں کر کے خرید لی. تو پھر فرمانے لگے یہ مچھلی بھی اسی کو صدقہ کر دو, کیونکہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ راہ خدا میں دی جائے. آئے اپنی آئے چیز جو اپنی پسند کی چیز ہے دوسرے کو اس پر ترجیح دے دینا. انہی کا ایک واقعہ ہے, وہ نیا پھل جیسے آتا ہے نا تو اس میں ایک بہت اٹریکشن ہوتی ہے. اب جو سیزن ہوا انگور کا, سیزن ہو گیا, انگور آ گئے, انگور آئے, فقیر نے آ کر سوال کیا, سارے انگور دے دیے. دوسری بار پھر منگوا لیے, آئے پھر اسی نے سوال کیا, پھر اس کو دوبارہ دے دیے. تیسری بار پھر آئے تو اب یہ استعمال کے لیے آئے. تو اب اس انداز سے جب ہم دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے تو ہم اس طرف راغب ہو سکیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے اور اس کے اندر بڑی پیاری مثالیں ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شکر تقسیم کر رہے ہیں, حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کو آپ نے صدقہ کیا, جو چیز پسندیدہ تھی وہ دے دی. اس سے دنیا کی محبت کی کمی کی طرف بندہ آئے, احترام مسلم کی طرف جائے اور اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اس کی طرف پہنچ سکے گا.
سبحان اللہ.
بہرحال ہمارا موضوع تو جاری ہے, ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ بھی ہے جو ہم اس میں شامل کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو ہم ترغیب دلا رہے ہیں آپ ایثار کریں, اور ایک یہ بول دینا بھائی جان آپ مجھ پر ایثار کر دیجئے, یہ کیسا. آئیے مدنی گلدستہ دیکھیں.
واہ,
امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ ایثار کا مطالبہ کرنا کسی سے کہ آپ یہ چیز مجھ پر ایثار کر دیں, یہ کیسا ہے؟
جیسا موقع. اب یہ کہ کسی نے وہ اپنے گلے میں چادر ڈالی ہے, سارے بس ایک ہی چادر ہے, ضرورت بھی اس کو, اب اس کو اس سے مطالبہ کرنا کہ ایثار کر دو مجھے, یہ تو ظاہر سیدھی بات ہے, یہ تو ایک سوال ہے. اور اگر سوال ایسا ہے کہ جو مطلب نہیں ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ وہ ایک تو بہت فرینک ہوتے ہیں دوست, ایک دم ایک دوسرے کی چیزیں لینا دینا کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو دوسری بات ہے, ورنہ یہ تو سوال تو ذلت والا سوال ہے نا. یہ سوال کر رہا مجھے اپنی چادر دے دو, یہ ایثار کروانا نہیں ہے, سوال کرنا ہے. ہاں جیسے کہ آپ تھوڑا مہربانی کر کے تھوڑا سرک کے بیٹھ جائیں, تھوڑی یہ تکلیف اٹھا لو اور مجھے بھی جگہ دے دو, یہ ایسا سوال نہیں ہے جس پر کوئی ذلت کی صورت بنے. اب کون سا ایثار کروا رہا ہے یہ دیکھ لیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی ایثار اور سوال, یعنی بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے ایک چیز کو یوں سمجھیں کہ ایک کام میرے کرنے کا ہے, یہ نہیں کہ میں سامنے والوں کو بولوں بھائی جان یہ آپ کام کر لیجئے فلا کام ہے. یعنی مثال کے طور پر قرض ہے, قرض جس نے دیا, جس نے لیا اگر وہ پریشانی میں ہے, تنگ دست ہے, کچھ پرابلم ہے, تو جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے یہ کہ اس کو چھوٹ دے, اس کی ترغیب ہے,
مہلت دے دے
بھائی آپ تھوڑا ٹائم میں دے دیجئے گا, ابھی نہیں ہو رہا, چلیں بھائی آپ ایک ہفتہ اور لے لیں, مہینہ اور لے لیں, پھر آپ دے دیجئے گا. یہ مہلت دینے کی جو ترغیب ہے وہ قرض دینے والے کے لیے. اب جس نے قرض دیا وہ کہے بھائی جان آپ ذرا مہلت والی روایتوں پر عمل کر لیجئے, ایک یہ چیز ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کی طرف قرض نکلتا ہے اس نے ڈیمانڈ کر دیا, یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کرے گا. مگر جس چیز پر عمل کے بارے میں بیان کیا گیا نا کہ یہ روایتیں ہیں, یہ ہماری ذات پر ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ایثار کے تعلق سے یہ چیز ہے کہ ایثار ہمیں اختیار کرنا ہے, یہ نہیں کہ ہمیں جو ہے کسی کی
سامنے والے کو ایثار نہیں کروانا بلکہ خود ایثار کرنا.
جی اور سامنے والے کا کیا مقصد ہوا, آپ سمجھے اس کی لوجک کتنی الٹی ہے کہ یہ مثال کے طور پر یہ چیز آپ کو چاہیے اس کی, اس کی چیز آپ کو چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ روایتیں اس کو دیکھ لیجئے، اس کے مطابق آپ یہ کام کر لیجئے تاکہ مجھے اس کی چیز مل جائے، یہ تو خالصتاً ایک مال کی محبت کی طرف آ رہے ہیں. ہاں اگر ایسی چیز ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپس پہ دوستی ہے، گھر میں ماحول ہے، والدہ کو بول دیا ہے اور مثال کے طور پہ بچوں کی امی اور آپ کا اپنا معاملہ ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. جبکہ انڈرسٹینڈنگ ہو، ہر کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، خواہ وہ بچوں کی امی ہو خواہ اپنی امی ہو، انڈرسٹینڈنگ کی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس کے مطابق آپ نے یہ کام کیا، وہ ایک الگ کیس ہے. مگر نارمل کیس کے اندر جب بھی ہم اس باتوں کی طرف آتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے، ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کو کس طرح حاصل کرنا، نہ یہ کہ دوسروں کی طرف جائیں. تو ایثار یہ منشیات میں سے، نجات دلانے والی باتوں میں سے ہے. نجات دلانے والی باتوں کی ضروری معلومات اور اسے حاصل کرنے کے طریقوں کو جاننا یہ ہمارے لیے اہم علم ہے، فرائض علوم میں سے ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس کی طرف آئیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے، جب احترام مسلم کا درس، دوسروں کو ترجیح دینے کا درس آپ کو ملے گا، اس کا کئی جگہ فائدہ ہوگا. مثلا بہت سے فرائض واجبات،
ہمارا کیا بنے گا یہ بھی ایک سوال ہے یار، میرا کیا بنے گا، اگلے بندے کا بھلا کر دیں، ہمارا کیا بنے گا، اگلے کو مطلب جیسے آپ مدد کر دیں جی، کسی غریب کو دے دیں، غریب کا بھلا کر دیں، غریب کا تو بھلا ہو جائے گا، ہمارا کیا بنے گا، اتنے خرچے ہمارے بھی تو ہیں، ٹیلی فون میں اتیاد دیں، ہاں جی ٹھیک ہے اتیاد ٹیلی فون کے دے دیں گے، ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہم کیا کریں. یہ جو ایک سوچ ہے کہ یار یہ ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں، اس کا کیا علاج ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں ایک فرق جو ہے نا، وہ عقیدہ آخرت کا ہے.
ٹھیک،
آپ کی یہ زندگی جو ہے نا، یہ آپ سمجھے یہ زندگی اس یہ ایک لمیٹڈ زندگی ہے.
صحیح.
اچھا اس کی لمٹ بھی نہیں پتا ہوتی،
ایسی بات
کہ کوئی بچہ ہے تو بچپن میں انتقال ہو گیا، کوئی لڑکپن میں، کسی کی جوانی میں، کسی کا مثال کے طور پہ ادھیڑ عمر میں، کوئی بڑھاپے میں پہنچ گیا تو پہنچا. ایک تعداد جو ہے وہ اسی رستے کے اندر انتقال کر جاتی ہے. تو جب بندے کی اصل یہ سوچ بنی ہوئی ہوگی کہ زندگی یہ لمیٹڈ ہے اور اس میں آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس لمیٹڈ ٹائم میں آخرت کی تیاری آپ کو کرنی ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ لمیٹڈ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے. بڑی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونا ہو اور آخرت مٹی ہو
جی،
تب بھی آخرت بہتر ہے.
اللہ اکبر،
کیونکہ دنیا وہ سونا ہے جو ختم ہو جائے گا،
اللہ،
اور آخرت وہ مٹی ہے جو باقی رہے گی.
سبحان اللہ.
پھر فرماتے ہیں حاشا، یہ بات تو سمجھانے کے لیے، دنیا مٹی ہے اور آخرت سونا، یعنی دنیا ختم ہونے والی مٹی اور آخرت باقی رہنے والا سونا.
اللہ اللہ اللہ، واہ واہ.
تو اب جو آخرت ہے، جو باقی رہنے والی چیز ہے، اس کے بارے میں بندے کو ذہن بنانا ہوگا. جب عقیدہ آخرت، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہر برائی کے لیے آپ سمجھے کہ روکنے کے لیے کافی ہے، ہر نیکی کی رغبت کے لیے کافی ہے. جو نظریات اور عقائد ہیں اس کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک نظریے کی درستی بندے کے اعمال پر، بندے کی لائف پر، بندے کی زندگی پر بہت اثر انداز کرتی ہے. تو اس لیے نظریات کی درستی بہت ضروری ہے. جب بندے کا آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، عمل میں بہتری آئے گی. آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، برائیوں سے وہ بچے گا. آخرت کا عقیدہ پختہ ہوگا، پڑوسیوں کے حقوق وہ پورا کرے گا. احترام مسلم اس میں پیدا ہوگا، دنیا کی محبت کی کمی اس کے اندر آئے گی. تو یہ جتنی باتیں آپ سے ریلیٹڈ ہیں، آج کے موضوع سے ریلیٹڈ رہیں، ایثار کا موضوع ہو یا کوئی اور موضوع ہو، مسلمان میں عقیدہ آخرت کی مضبوطی ہونا ضروری ہے. وہی اس کے لیے لگام ہے، وہی اس کے لیے نیکیوں کی طرف آنے کا بہترین سبب ہے.
واہ واہ.
تو یہ چیز ہے، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا
جی،
ذہن میں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اس اٹھنا، اس چیز میں یہ ہونا ہے، یوں پیش ہونا ہے، قلبی طور پر اس چیز کو قبول کرے تو اس کے اثرات عمل کے ذریعے آئیں گے. جتنے اچھے انداز سے پختہ انداز سے عقیدہ آخرت کو قبول کرے گا اتنی اس کی بہتری آئے گی.
کیا خوبصورت بات کی مات بھی. میں یہاں ایک چیز جو ہے وہ غور کر رہا تھا, کچھ دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات بندہ جب اپنا کوئی چیز پلان کر رہا ہوتا نا, لیٹس سپوز فرض کر لیں کہ اپنا گھر بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے اور گھر بنا رہا ہے, تعمیر کر رہا ہے, گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب اس میں بندہ سوچتا ہے یار اس میں یہ کیا ہوگا, اس چیز کا ریٹ کیا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, یہ تھوڑا ہاں اس میں تھوڑا اور آپ تھوڑا خرچہ کر لیں مضبوط ہو, مضبوطی ہو جائے گی. یعنی آپ نے سیمنٹ زبردست آپ نے انتخاب کیا, آپ نے سریا آپ بہت زبردست سریا آپ نے اس میں کرش ڈالا, یا جو آپ نے اس کا جو مال بنتا ہے میٹیریل بنتا ہے جو وہ آپ نے اچھی جگہ سے بنوایا, اس کی پی آئی سی ہوتی ہے, پی آئی سی لفظ بولا جاتا ہے, مضبوط مطلب پی آئی سی کا مال آپ نے بنوا لیا, کیوں تھوڑے پیسے لگ جائیں گے لیکن گھر پائیدار بن جائے گا. اچھا اب اس میں کھڑکیاں, یہ کھڑکیاں اتنے کی, یہ کھڑکیاں اتنے کی, یہ کھڑکیاں اتنے کی, یہ تھوڑا پیسے لگیں گے لیکن خوبصورت چیز اچھی بن جائے گی اور پائیدار بن جائے گی, نو ٹینشن ہو جائے گا. رنگ, یہ رنگ بھی ہے, چونا بھی ہو سکتا ہے, ڈسٹیمبر بھی ہو سکتا ہے, میٹ فنش بھی ہے. اچھا میٹ فنش کیا لائف ٹائم ہے, چلو جی میٹ فنش کروا لیتے ہیں ابھی ادھر آگے. اس سے جو ہے یہ چیز میرے دماغ میں آئی کہ اگر ہم یہ اپنی آخرت کے بارے میں اگر سوچیں کہ میں اگر یہ نیکی بھی کر لوں تو تھوڑا نیکی ہو جائے گی لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ گھر اچھا ہو جائے گا, یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بندے کو بوسٹ اپ چیز دے سکتی ہے. جبکہ اس گھر کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو میں بنوا رہا ہوں, جو گھر میں تعمیر کر رہا ہوں اس گھر میں میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا, لیکن اس میں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جانا بھی نصیب ہوگا. آخرت کا وعدہ ہے اللہ رسول کا. کیا فرماتے ہیں؟
بالکل وہی بات آ گئی, عقیدہ آخرت کی جیسے اس طرح اس کی سوچ پختہ ہوگی تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ بھائی یہ چیز ہے. مثال کے طور پہ وہ یہی ہے نا کہ میں نے اب کب مرنا ہے, آخرت میں کیا ہوگا, وہ لانگ لائف زندگی ہے, وہ واقعی ایسی ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اور اس مختصر سی زندگی میں اس کے لیے تیاری کر.
واہ واہ واہ. اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اشار جو ہے وہ اپنایا جائے.
بالکل.
اور امیر سنت کے مدنی مذاکرے بھی دیکھے جائیں اور ایک نجات دلانے والی اعمال
کتاب
ہے اس کا بھی مطالعہ کیا جائے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ تقریباً چار منٹ جو ہے ہمارے پاس باقی ہیں تو اس کو ہم کنکلوژن کی طرف جو اگر آئیں تو اس کا کنکلوژن کیسے فرمائیں گے آپ؟
اس کا کنکلوژن تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ایثار کا تو ہو جائے گا لیکن صرف ایک ایثار کی بات نہیں ہے نا, بات یہ ہے کہ انسان پر جو جو چیزیں ضروری علم کی ہیں وہ جانے,
صحیح.
اور جو جو اس پر عمل ضروری ہے کم از کم ضروری عمل فرائض واجبات سنت موقع پورا کرے, اور یہ آپ سمجھے یہ کلاس ورک ہے, اس کا ہوم ورک پوری زندگی کا ہے.
آئے آئے.
اور اس کے لیے آپ فرض علوم ویب سائٹ کو بھی سرچ کریں تاکہ آپ اس کو جان سکیں اور اس پر عمل کی طرف آئیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایثار کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں اور جنت کی طرف ایک قدم بڑھائیں, اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. داؤد اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھتے رہیں گے, اپناتے رہیں گے, مدنی مذاکروں سے فیض پاتے رہیں گے. آئیے ابھی ساتھ اسلام پڑھتے ہیں, صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش صلات و سلام زینت عرش معلی، صلات و سلام اے شہنشاہ مدینہ، صلات و سلام
رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کھلا کہتے کھلے آنکھ سلے